السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11th جز 11 پارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورۃ توبہ پڑھ رہے تھے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ توبہ میں منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان مومنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے اگر کچھ غلطی سرزد ہو گئی تھی تو ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی لیے سورے کا نام سورے توبہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی، بہت سارے لوگوں کو آفر دی گئی کہ وہ توبہ کر لیں اور لوٹ آئیں تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر مشرکین سے برات کی بھی بات کی گئی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، کہ جو لوگ اب ایمان نہیں لاتے ہیں اب ان کی ناکامی ان کے اپنے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے بری الذمہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اس کا رسول تمہاری طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. یہاں پر جیسے پیچھے بھی بات آئی تھی کہ بہانے کون بناتا ہے اور عذر کون تلاشتا ہے، یا نیکی کے کاموں سے پیچھے کون رہتا ہے، اور یہاں پر دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے نکلے تھے اور تقریباً ایک مہینے بعد آپ کی واپسی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچے تو بہت سارے منافقین آپ کے پاس آ کر بہانے کرنے لگے. جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور یہ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر سے واپس آتے تو آپ دو رکعت تحت المسجد ادا کرتے اور سارے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. جب آپ واپس آئے تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہ تھے یا شریک نہ ہو سکے تھے، اور جو جانے سے پہلے بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ چلو یہ چلے ہیں اتنے بڑے لشکر کو فتح کرنے کے لیے، اور جب اللہ کے رسول آئے واپس، اور ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ایسا ہوا تھا کہ جو بادشاہ تھا شاہ غسان، چونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا اور وہ جان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لہٰذا اس کو معلوم تھا کہ اگر رسول سے مقابلہ کیا جائے گا تو رسول ہر حال میں انہی کی جیت ہوگی، کیونکہ رسول کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو اسی بنا پر وہ ڈر گیا اور مقابلے کے لیے سامنے ہی نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے اور ان کے اوپر دھاگ بٹھاتے ہوئے واپس آ گئے، اور ایک مہینے تک تقریباً آپ وہاں رہے تھے. اب جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، دراصل ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہانے بنائے آ کر کہ ہم تو آنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ قسمیں زیادہ کس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بہانے کون بناتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے یا تو وہی قسمیں کھاتا ہے یا بار بار یقین دلاتا ہے، یا قسمیں بار بار وہ اس وجہ سے کھاتا ہے تاکہ وہ سامنے والا اس کے جو بھی بہانے ہیں اس کو قبول کر لیں. اب یہاں پر دراصل یہ آیت ہمارے لیے الرٹ ہونے کے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں اور ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ اللہ نہ کرے کہ جب اللہ کے دین کے لیے کوئی موقع آتا ہے جس میں ہم کو اپنی خدمات پیش کرنی ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس طرح سے بہانے بناتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اگر ہم کہیں جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے اصل میں، کہ ہم اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو کبھی ہم بہانے نہیں بناتے، اس میں ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جیسے کسی کے یہاں کی ہم کو دعوت اگر آ جائے، یا کوئی شادی ہو، کوئی تقریب ہو، ہمارے بچوں کی اسکولس کی کوئی اس طرح سے میٹنگس ہو، یا بچوں کا اسکول جانا ہو، تو آپ دیکھیں اسکول کے لیے تو ہم اپنے تمام ساری چیزیں ہم اسکول کے حساب سے چلتے ہیں بچوں کی۔ انہیں دنیاوی تعلیم کی ہم کو اتنی فکر ہے کہ ہم اپنے بچے کا ایک دن بھی مس نہیں کروانا چاہتے۔ یا اگر ہم لوگ، ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی جاب کرتے ہیں، جاب کے لیے کس طرح سے وہ صبح سویرے اٹھنا اور جانا، اس کے لیے کتنی پرومپٹنیس دکھاتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے ہی پرومپٹنیس لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کال آتی ہے، چلے اب یہ تو جہاد کی بہت دور کی بات ہے، صرف نماز کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، مسجد میں مؤذن کہتے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جب مؤذن کہتے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے نیند سے، تو کیا اس وقت انسان یہ سوچتا ہے، ایک مومن یا مسلمان، کہ واقعی میں نیند سے بہتر نماز ہے، یا اس کو نیند زیادہ پیاری ہوتی ہے؟ تو بہرحال جب دنیا کے معاملات آتے ہیں ہمارے، تو ہمارا کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے۔ دین کے لیے ہم جتنے ایکسکیوزز چاہے پیش کر سکتے ہیں، دین کے لیے ہم بہت سارے بہانے بناتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے الحمدللہ ہم ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ تو ہم کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے کھل کر منافقین کے بارے میں بتایا؟ سیرت ابن ہشام سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 28 لوگوں کے نام ملتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ان کے بارے میں خبر دی تھی، اور یہ لوگ اصل میں ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے تھے۔ ابھی غزوہ تبوک کا موقع، تقریباً غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی، تو 9 سال ہو گئے تھے اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے آئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی بہانے بازیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی اور بھی آتی تھی، یعنی وحی متلو کے علاوہ وحی غیر متلو، یعنی وحی خفی۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پر وحی فرماتا تھا، جس میں اللہ کے رسول کو ان منافقوں کے نام معلوم ہو گئے تھے، اور آپ نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کھلے عام منافقین کے نام نہیں بتائے، بلکہ چھپ کر بتائے تھے، یعنی راز رکھا اس کو، تاکہ ان کی ہو سکتا ہے وہ لوگ توبہ کر لیں اور واپس پلٹ آئیں، تو لہٰذا اس کو راز ہی رکھا گیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین ان کا اخلاق تھا ماشاء اللہ، انہوں نے نام نہیں پوچھے، بس صرف اتنا پوچھ لیتے تھے کہ کس کے جنازے میں شریک ہونا اور کس کے جنازے میں نہیں، تو سمجھ جاتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر جو منافقین تھے، ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ زیادہ تر مشرکین کے ساتھ تھی، اور جب یہ لوگ اپنے ہم مزاج لوگوں سے ملتے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کو کہتے، ان کا بھی مورل ڈاؤن کرتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو جنگ میں، اتنی گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک ہم کو عبداللہ بن ابی کا ایک تو نام ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نامی یہ ایک شخص تھا، اور یہ بھی منافقین میں سے تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے نام کھول کر بیان کر دیتا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ عبداللہ بن ابی کا نام قرآن میں بیان فرمایا، نہ جد بن قیس کا نام بیان فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا کم ہمت ہوں، اور کسی بھی برائی کی طرف جلدی جھک جاتا ہوں، تو لہٰذا میں نے سنا ہے کہ سیریا کی جو خواتین ہیں یا جو وہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے تھے، کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، لہٰذا اس وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہرحال واللہ عالم، لیکن اصل میں ان کو نہیں جانا تھا، لہٰذا یہ بہانے بنانے کے لیے آ گئے، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ شامل کر رہے ہیں اپنی بات میں۔ تب یہ منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں قرآن میں باقاعدہ سورت میں نازل ہو گیا، قرآن میں نازل ہو گیا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اور یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض برتیے۔ ان لوگوں کے جو بہانے تھے، آپ ان کو ان کے بہانوں پر چھوڑ دیجئے اور ان سے اب تعلق ہی مت رکھیے، یا ان کو ان کے بہانوں پر چھوڑ دیجئے اور ان کے سارے ایکسکیوزز قبول کرتے چلے جائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ناراض ہو گیا ان سے، کیا ان کے لیے پھر نہ کوئی دعا کی گئی، نہ ان کے لیے کوئی فکر کی گئی، نہ صحابہ اکرام سے کہا گیا، اور ان منافقوں سے حدیثیں بھی نہیں لی جاتی تھی، جتنے بھی جو مدینہ میں منافقین تھے ان لوگوں کے آگے رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگایا جاتا ہے، اور ان سے احادیث بھی نہیں لی گئی، اور یہ اپنی کچھ عرصے کے بعد ان کا خاتمہ وہاں ہو گیا۔ اب آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، جو ان سے کہا گیا نا کہ ان سے اعراض برتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیے، ان سے دور رہیے، ان سے فاصلہ اختیار کر لیجئے، کیونکہ یہ گندگی ہر جہنم میں جانے والے ہیں، لہٰذا کفر اور نفاق نے ان کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے بالکل گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہیے، بظاہر یہ صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بیٹھنے صحبت سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ان کو منع کر دیا گیا، اور کوئی بھی جب وحی آتی تھی تو ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے. لیکن اب آج کے دور میں ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، آج کے دور میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ قسمیں کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر دین کے راستے میں کوئی جدوجہد کی بات ہے تو ہم کو فوراً سمینا و اتانا کہنا چاہیے، تاکہ فوراً ہم اللہ کی راہ میں جو بھی ہم سے ہو سکا ہم پیش کر سکیں. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی بوجھ، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر کچھ بدویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بدوی عرب عرابی کہتے ہیں ان کو. من العرابی یہ بادیہ نشین سے نکلا ہے لفظ، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بادیہ نشین، ایسے لوگ جو کہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہوں، جن کو شہر کی ہوا نہ لگی ہو یا جو شہر کے ایٹیکیٹس وغیرہ سے واقف نہ ہوں. تو یہ بدوی عرب کی بات کی جا رہی ہے کہ گاؤں کے رہنے والے بادیہ نشین لا علم لوگ. تو ایک آپ دیکھیں کہ ایک نفاق آتا ہے دولت کی محبت کی وجہ سے، اور ایک نفاق آتا ہے لا علمی کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں نہ علم حاصل کرو نہ پکڑے جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جملہ ہم بہت سنتے ہیں کہ اچھا کچھ علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ پکڑے بھی نہ جاؤ، پوچھ بھی نہ ہو سکے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ لا علمی انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. تو یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لا علم تھے، بادیہ نشین تھے، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، جن کو علم وغیرہ سے یا علم حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لا علم ہے اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے. تو یہاں پر جو لا علم رہنا اور یہ ایسا جملہ کہنا کہ علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ پکڑے نہ جاؤ، تو یہ تو خود ایک منافقت کی علامت ہے. منافق ہی ہوتے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے، اور یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے جان بوجھ کر تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. تو یاد رکھیے وہ ایک طرح سے اپنی نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سب معلوم ہے، یا ہم جیسے ہیں ویسے اچھے ہیں، تو ایکچولی وہ اپنی نیکی کا دم بھرتے ہیں. جبکہ علم کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ایزل لی ولا تفتنی، کہ مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اب فتنہ کیا ہے؟ تو ایکچولی فتنے میں تو وہ خود پڑ گئے، یعنی جب جو فتنے سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، ایکچولی وہ جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو کچھ اور معنوں میں لیا منافقین نے. لیکن دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالی کی راہ میں نہ نکل کر انہوں نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. تو یہاں پر انہی بدویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا معاملہ مختلف ہے. اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں بدویوں میں بھی. جس ہم سب جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں ہی زکات کا حکم نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی کہ کس کو پر کتنی زکات ہے. اب کیا ہوا کہ یہ بدویوں کو جب پتہ چلا، جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو انہوں نے بہت سالوں تک تو اسلام قبول نہیں کیا. جب غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کو لگا کہ اچھا اسلام ہی غالب آ کر رہے گا اور اسلام ہی غالب ہونے والا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ان کو جو زکات دینا بہت بھاری پڑ رہی تھی ان کو، یہ یعنی دین معاشرتی اور معاشی تمدن اور دنیا کے معاملات میں دین کو فالو کرنا ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا. یہ لوگ جنگ و جدل والے لوگ تھے، یا پھر ایسے لوگ تھے کہ بس پیری مریدی تعویذ وغیرہ اپنے اس کے لیے نظر و نیاز چڑھانا کہ اچھا نظر و نیاز چڑھا دو تو یہ کام حل ہو جائے گا آپ کا. تو ایسے قسم کے لوگ تھے یہ. اب ان کو یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ یہ کیسے بھلا ہم پوری زندگی کو اسلام کے دائرے میں لے کر آ جائیں، پوری زندگی کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈھال دیں. اور پوری زندگی میں ہمارے مال میں، ہمارے معاملات میں، سب میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو مال ہم کما رہے تو ہمارا مال ہے، لہٰذا اس پر ہماری مرضی ہونا چاہیے، زندگی ہماری اس پر ہمارا خود کا تصرف ہونا چاہیے۔ تو ان کو یہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہم پوری زندگی میں 24 گھنٹے بھلا کیسے مسلمان بنے رہ سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے کی اطاعت بھلا ہم کیسے کریں۔ ان لوگوں کو جنگ کی عادت تھی، اور یہ بھی کر لیتے تھے وہ لوگ کہ پیر فقیری والا معاملہ جو تھا وہ بھی یہ کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کو دراصل یہ بات بہت مشکل لگ رہی تھی، یہ تیار نہیں تھے اس بات کے لیے کہ ان کی پوری زندگی میں ادخل فی السلم کافہ کو وہ لوگ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، کہ چاہے وہ معاشی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا اخلاق ہو یا قانون ہو یا جو بھی پوری زندگی ہے، تو وہ قربانی دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یتخذ ما ينفق مغرما، وہ مغرما غرما سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بلا کو کہتے ہیں یا ایسے جرمانے کو جو پیچھا نہ چھوڑے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے یا ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو زکات ہے ایکچولی ٹیکس تھوڑی ہے، زکات کو ٹیکس ہم کہہ ہی نہیں سکتے، یہ زکات جو تم ادا کرے ایکچولی یہ عبادت ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے زکات۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ زکات کی یہ شرح ہے، تمہارے پاس اتنے جانور ہے تو تم کو اتنی زکات دینی پڑے گی، تو ان کو یہ بہت بھاری بوجھ لگنے لگا۔ تو ان لوگوں نے پھر کیا کہ اس کو بوجھ سمجھ کر دیتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے تھے تو کیسا کر رہے تھے، بوجھ سمجھ کر رہے تھے، اس کو ایک سزا تصور کر رہے تھے۔ جبکہ مومن کیا کرتا ہے، مومن تو بچانا نہیں چاہتا اپنے مال کو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ اس کو جمع کرنا بھاری لگتا ہے، اور وہ اس کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن منافق کی نشانی کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں مال دینا جان پر بوجھ لگتا ہے۔ تو یہ جو بدوی عرب تھے، یہ عمل تو کر رہے تھے لیکن صرف معاشرے کے بوجھ سے، صرف معاشرے کی وجہ سے، کہ انہیں اپنے آپ کو پریشرائز سمجھ رہے تھے کہ ہم کو سب کے ساتھ ہم کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مومن جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے مال میں اتنی ہی برکت ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی میں اتنی ہی قناعت پسندی، اتنی ہی خوشحالی آتی ہے۔ جبکہ جو لوگ اس کو جرمانہ سمجھ رہے ہیں، تو جو ایک خاص قسم کا طبقہ تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتا تھا، حالانکہ زکات بوجھ نہیں ہے یا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عبادت ہے۔ ایک ایک پیسہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا کئی گنا بڑھ کر آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہاں پر دائرہ تو سو کا لفظ آیا ہے، دائرہ کہتے ہیں، الدائرہ یا الدوائر، خط محیط سرکل کو کہتے ہیں۔ تو مصیبت یا گردش زمانہ کو بھی کہا جاتا ہے دائرہ، اور اسی لیے عربی لغت کے اعتبار سے دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے ان کے جواب میں علیہم دائرۃ السوء کا لفظ استعمال کیا، کہ اپنی ہر بری حالت یا ان کی جو حالت ہونے والی تھی، جو خود منافقین کی حالت ہی بری ہو گئی۔ تو مغرم خاص طور سے اس رقم کو کہتے ہیں جو بلا وجہ ادا کرنی پڑے۔ تو یہاں پر وہ لوگ زکات کو مغرم سمجھتے تھے، یعنی بوجھ۔ تو آپ دیکھیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا منافقین کے بارے میں، یہ صورت ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی اصل میں، اور ہم اپنا خود کا جائزہ بہت اچھی طرح سے لے سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام کو، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی حکم کو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو پابندیاں عائد کی ہیں، اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اور یا اس کو ادا کرتے وقت ہم سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہیں، یا جان پر ادھار رکھے جیسا ہم خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ پھر اللہ نہ کرے یہ منافقت کی علامت ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہو۔ تو یہ لوگ دین پر عمل کرتے تھے لیکن مصیبت سمجھ کر، اس کو بیزاری کے ساتھ ادا کرتے تھے، جان پر بوجھ سمجھ کر کرتے تھے۔ تو جو کوئی ایسا کرے تو اس سے بڑھ کر نادان بھلا کون ہو سکتا ہے؟ نماز بھی ایسے پڑھتے تھے گویا کہ جان پر ادھار، کاموں کو سالا۔ تو یہ سوشل پریشر کی وجہ سے سب کرتے تھے کہ لوگ ہم کو کچھ نہ کہیں، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر نہیں کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تو نہیں ہے، اور ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں منافقین کی وہی بات بتائی گئی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں پر پھر السابقون کا لفظ آ گیا، السابقون السارعون، آپ کو بہت ملیں گے یہ قرآن میں کہ دوڑو یا بھاگو، تیزی دکھاؤ اس جنت کی طرف دوڑنے کے لیے، یا پھر مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو، یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کس لیے؟ نیکی کے کاموں میں۔ یعنی آپ دیکھیں مقابلے کی بات کی جا رہی ہے یا دوڑ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کس میں؟ دنیا کی ریس میں نہیں۔ الحاکم التکاثر نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نیکی میں سبقت کرو، نیک کاموں کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کو کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر سکو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی ہجرت میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ اس کی پیروی کی، یعنی جو اس کے بعد بھی آنے والے، تو اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار تیار کر رکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب دلہن آتی ہے تو دلہن کے لیے اسٹیج سجا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی چیئر، اس کا صوفہ تیار ہوتا ہے، یا دلہن کو جب گھر پہنچایا جاتا ہے تو اس کا بیڈ روم خوبصورت طریقے سے سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہر چیز جب ہم تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آئیے کھانا کھائیے، ٹیبل پر کھانا لگ چکا ہے، یہ کھانا تیار ہے، آپ نے کھانا نکال دیا، سرو کر دیا، اب صرف لوگوں کا کھانے کے لیے بیٹھنے کی دیر ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیار کر رکھا ہے، وعدہ تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے جنات تجری، ایسی جنتیں جس کے نیچے تحتہا الانہار، یہ واحد مقام ہے قرآن کریم میں جہاں پر تحتہا الانہار کی وجہ تحتہا الانہار آیا ہے، ہمیشہ تا کے نیچے زیر آتا ہے، لیکن یہاں پر فتحہ ہے، تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ایسی نہریں بہ رہی ہیں اس جنت میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماشاءاللہ۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن میں وہی خوبصورت مناظر کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے جو انسان کو محبوب اور مطلوب ہے، جو انسان کو پسند ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے سوچ کے لحاظ سے ہمیں اٹریکٹ کیا ہے، اور صحابہ کرام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے گویا، یعنی اس قدر ان کو یقین تھا ان آیات پر، اور ایسے وہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر کہ گویا کہ وہ جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس کے لیے وہ کام کیے اور ان کاموں سے بچے گویا کہ ان کو بس وہ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے جنت میں یہ اور یہ مقام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کا عمل کبھی نہیں چھوٹا۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ کہا کہ مجھے لے جایا گیا تھا آسمانوں پر، اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک خوبصورت محل ہے، اور ایسا وہ خوبصورت محل ہے کہ جس کا اندر سے باہر اور باہر کا اندر نظر آتا ہے۔ جب میں وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک محل ہے، اور میں نے وہاں اندر جھانکا تو دیکھا کہ کوئی، آپ کو خواب میں یہ بات دکھائی گئی کہ کوئی وہاں پر خاتون ہے یا حور ہے وہاں پر، تو تب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وہاں پر داخل ہی ہوں، مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھلا آپ سے بھی، یعنی آپ سے بھلا کیا ہو سکتا ہے یہ غیرت؟ تو سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے جنت میں ایسا خوبصورت محل ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک بھی دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے کہ اب مجھے تو جنت مل گئی اور میرے لیے تو جنت میں محل بھی تیار رکھا جا چکا ہے، لیکن اب کیا انہوں نے عمل چھوڑا تھا؟ اگر ہمیں ذرا سا پروانہ مل جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف امت مسلمہ یا امت محمدیہ ہونے کی بنا پر ہی بہت سارے عمل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے جنت کو صرف 125,000 وظیفوں میں تلاش کر لیا ہے کہ بس یہ چھوٹے چھوٹے نسخے کر لو، اور جنت اتنی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ اگر ایسی سستی جنت ہوتی تو آپ مجھے بتائیے صحابہ اکرام کو یہ سب ہجرت اور جہاد اور انصار بننے کی کیا ضرورت ہوتی تھی، یا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ تو لہٰذا جنت اتنی سستی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ والسابقون الاولون، ہمیشہ سبقت کرنی ہے۔ آپ کو دیکھنا کہ کون سابقون الاولون میں شمار ہوتا ہے۔ بعض اوقات اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے ٹیم لیڈر، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں، دین کا کام کر رہے ہوں، یا آپ کے گھر کے ہی بڑے لوگ، کوئی نیکی کے کام میں کوئی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کون کرے گا یہ کام، تو سب سے پہلے جواب دینے والے، کیونکہ ہمارے پر کیا ہوتا ہے ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آپ پہلے بڑھو، آپ پہلے بڑھو، اور اس طرح سے ٹرین نکل جاتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر لبیک کہہ دیں، ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر لبیک کہنے والے بنے کہ کیوں یہ کام میں کیوں نہ کروں، اور میں کیوں نہ اس کا اجر حاصل کر لوں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام اس مسابقت میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، اور یہ سبق اب پڑھتے ہیں نا کہ جیسے اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا، اردو کا جو لیسن ہوتا ہے، سوری جو سبق ہوتا ہے، سبق کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ ایک کے بعد ایک آنے والا سبق بھی اسی سے، پہلا سبق، دوسرا سبق، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا۔ تو سبقت کرنے والے، تم دوڑو، تم مسابقہ کرو، تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم کو آگے بڑھنا پڑے گا، تم کو دوڑ لگانی پڑے گی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں انسان ریسنگ کے لیے، دوڑ کے مقابلے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی وہ پریکٹس کرتا ہے، کہیں تب جا کر کہیں وہ فرسٹ آتا ہے اور اس کا نام جو ہے پھر اس کو یا تو ایوارڈ ملتا ہے یا پھر گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ دوڑ کچھ بھی کام میں نہیں آنے والی، یہ تو صرف دوڑ برائے دوڑ ہے. یہاں پر دوڑ کس لیے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو صحیح سمت میں دوڑنے کی ضرورت ہے. اور اس سے مراد دراصل آپ کو صحیح علم حاصل کرنا ہے کہ علم میں آگے بڑھتے چلے گئے وہ لوگ، سابقون اولون، جو یعنی جو پہلے آ چکے وہ تو آ چکے، جو بعد میں آئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ بھی، جو بعد میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ بھی اس میں پھر شامل ہوتے گئے. اور مفسرین کہتے ہیں، ان کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، سائد کے بارے میں جو نقل کیے گئے ہیں، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں سابقون الاولون، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی ماشاءاللہ اتنے شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کو قبل اول بھی ملا اور قبل دوم بھی ملا. یا پھر اسلام کے اس زمانے میں اسلام قبول کرنے والے لوگ، جب اسلام نہایت ہی کمزور تھا اور اپنی کمزوری کی بنا پر اس کو سب لوگ دبانے کے پیچھے پڑے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اسلام قبول کیا، یعنی تکلیف دہ حالت میں، یعنی ان کے اوپر بہت طرف سے پریشرائز تھا، ان کو ان کے والدین کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی کامیابی نہیں دیکھی بلکہ وہ قربانیاں دیتے گئے یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے. تو لہٰذا یہ سارے ہی لوگ اس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ دیکھیں ہمارے لیے بھی خوشخبری اس میں، والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دی کہ ٹھیک ہے بس سب ختم، وہ صحابہ کرام کے زمانے کے دور تھے اور انہیں کے لیے جنتیں تیار، نہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے احسان کے ساتھ پیروی کی. اب یہ احسان کے ساتھ پیروی کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ یعنی کوئی بھی کام آپ جب انجام دیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ وہ کام کو انجام دینا اور ایک کیا ہوتا ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دینا. تو یہ خوبصورتی کیا ہے؟ کہ جو بھی کام آپ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ کریں، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، انفاق ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، کہ اس راستے میں آپ کو تکلیفیں تو آئیں گی لیکن آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہ جائے، اس راستے میں آپ کو مشکلات تو آئیں گی لیکن آپ کے پیشانی پر بل نہ آئے، اس راستے میں آپ کو مشقتیں تو اٹھانی پڑے گی لیکن آپ کمپلین کرنے والے نہ بنے، شکایت کرنے والے نہ بنے کہ ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ویسا ہو گیا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے شکایت کرنے والے وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں. صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ سب کچھ کر کے بھی ان کو لگتا تھا کہ گویا کچھ کیا ہی نہیں اور پھر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے یہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، واللہ اعلم. تو اپنے نفع اور نقصان کو چھوڑ کر آگے بڑھنے والے یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ اسلام کے ساتھ صرف نام سے وہ جڑے رہ گئے، اور یہ نہیں تھے کہ اسلام کو قبول کر کے ہم کو کچھ ملے گا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو دینے والے تھے. ان لوگوں نے جب بھی دینے کی بات آئی، جب ان سے مانگا گیا، انہوں نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی، اپنے نفع و نقصان کا نہیں سوچا، ساری ان کی دلچسپیاں، سارے ان کے مفادات، سب کچھ ان کے آخرت سے جڑا ہوا تھا. انہوں نے آخرت خرید لی تھی دنیا کے بدلے، ماشاءاللہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، سابقون الاولون. اور کچھ کا کہنا ہے کہ سابقون سے مراد بدری صحابہ ہیں، اس وقت اسلام اجنبی تھا، غریب الوطنی میں تھا، تو ایسے وقت میں کہ جب اسلام اجنبی تھا انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا. یا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، وہ بھی سابقون الاولون ان کو کہا گیا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون ان سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے بالکل شروع میں اس وقت اسلام کی مدد کی جب اس کو ضرورت تھی، کمزوری کی حالت میں مدد کی. تو صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں، اس صحابہ کرام میں بھی سب الگ الگ درجات کے مالک ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ اشرہ مبشرہ جن کو کہا گیا ہے، کچھ جنت میں بلند مقامات پر ہوں گے، کچھ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو ان کے درجات میں بھی فرق ہے، لیکن دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرے گا. اور ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ انبیاء کے بھی درجات ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، کچھ کو کچھ اور طریقے سے فضیلت دی ہے. تو انبیاء کو بھی جب فضیلت دی ہے تو صحابہ کے درمیان بھی دراصل فضیلت ہے، کہ کسی کا درجہ بہت آگے ہے ماشاءاللہ اور کسی کا ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، لیکن بہرحال ان کے جو بھی کم بھی درجات ہوں گے تو بہرحال وہ بہتر ہی ہوں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دے دیا. تو ہم صحابہ کرام کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، جیسے کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، ایسی صحابہ کرام کے درمیان ہم تفریق نہیں کر سکتے. اور ہم کیوں بھلا تفریق کریں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کی سند دے دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو لہٰذا ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، اور کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہ کہیں، سب ہمارے نزدیک سب ہم کو سب سے محبت ہے صحابہ اکرام سے، اور الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب ماشاءاللہ عدل والے تھے اور حق پسند تھے، سچ بولنے والے تھے ماشاءاللہ. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کے بارے میں کہنا کہ وہ صحابی نہیں ہیں یا وہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں، یا پھر یہ کہ وہ عشر مبشرہ میں شامل نہیں ہیں، یا یہ فلاں جو ہے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو بہرحال ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. یا جو صحابہ کرام میں آپس میں اگر کچھ جنگ وغیرہ ہوئی بھی تھی، وہ ان کا معاملہ تھا، ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور جب اس وقت کے لوگوں نے اس پر ڈسکس نہیں کیا تو ہم کیوں ڈسکس کر کے اپنے ایمان کو خراب کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے سہیل بن عمر، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جیسے کہ سہیل بن عمر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ مکہ کے مشرکین کے سرداروں میں سے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے. انہوں نے جو ہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، بلکہ اس کی بھی بہت بعد میں اسلام قبول کیا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کہا جاتا ہے کہ ایسے صحابہ کرام جو غریب صحابہ تھے ان کو بہت بڑا درجہ حاصل تھا، تو سہیل بن عمر نے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھی سے کہا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، حارث بن ہشام، اور یہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے دونوں بھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا ہمارے ساتھ آج کیا سلوک ہو رہا ہے. تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے. یہ سب مسلمان اس وقت ایمان لائے جب ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ دشمنی اختیار کی، تو قصور ہمارا ہے. جب ہمیں دین کی دعوت دی جا رہی تھی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ دوڑ کر آئے، یہ سابقون الاولون ہیں، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اسلام قبول کیا اور ہم نے منہ موڑا تھا اور ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. تو آپ دیکھیں وہ لوگ خود اس بات کو قبول کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں بھی درجے تھے، تو ہم نیکی کے کاموں میں سبقت کریں جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کیا کر سکتی ہوں، ابھی رمضان آنے والا ہے اور اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے کہ ہمدردی کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ. تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کریں کہ ہم کہاں کیا کر سکتے ہیں، رمضان میں کس کی کیسی خدمت کر سکتے ہیں، کس کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. الگ الگ قسم کی الگ الگ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، تو آپ دوڑ کر جائیں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے یا ان کی ہیلپ کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ آپ کو دیا ہے، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا الحمدللہ زور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اتنا پاور دیا ہے، آپ لوگوں کی مالی طور پر مدد کر سکتے تو مالی طور پر مدد کریں. آپ ان کو جیسے کر سکتے ہیں ان کی ویسی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، کیونکہ سابقون الاولون، مسابقت کرنے والے جو نیکی میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اگر میں اور آپ چاہتے کہ ہمیں بڑی کامیابی ملے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں مسابقت کرنی ہوگی، دوڑ کرنی ہوگی، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنا ٹیلنٹ، اپنا وقت، سب کچھ اس میں لگانا ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اتقوا النار ولو بشقۃ التمر، کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ آگ کے عذاب سے بچو، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز بھی اگر تم صدقہ و خیرات دو گے تو لہٰذا تمہیں وہ آگ سے بچا لے گی. تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں اور سابقون الاولون میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ. پھر بدویوں کی بات کی گئی ہے، آیت نمبر 101، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح جو خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے، اور کچھ لوگ جو منافقت میں مبتلا تھے تو وہ منافقت ہی پر رہے، ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور وہ سزا کی طرف لائے جائیں گے، بڑی سزا کی طرف لائے جائیں گے. اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ایمان ہونے کے بعد وہ بعض وقت عمل میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہاں پر ایمان قبول کرنے کے بعد یا ایمان لے آنے کے بعد ضروری ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ واقعی میں مومن ہیں، کیونکہ ایمان کی جو لازمی شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے عمل صالح کی صورت میں سامنے آتا ہے ایمان. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور کچھ ان کے اعمال جو ہے خلط ملت ہو گئے ہیں، کچھ برے بھی ہیں اور کچھ اچھے بھی اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوگا. آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو بھی جاتی ہے لیکن ہم واپس پلٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے پر قادر ہے سبحان اللہ. اور خاص طور سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ لے کر آئیں یا اپنے مال لے کر آئیں تاکہ تم اس کو پاک کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات سے، یعنی آپ نفل صدقہ دیں یا فرض صدقہ دیں، یعنی فرض صدقہ زکات کو کہتے ہیں اور نفل صدقہ جو دل کی خوشی سے ایکسٹرا دیا جائے زکات کے علاوہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے تطہرہم وتزکیہم، تم ان کو پاک کرو گے اور تم ان کا تزکیہ کرو گے، وصلی علیہم اور تم ان کے لیے دعا کرو گے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا کتنا آپ دیکھیں اجر بتایا جا رہا ہے اور کتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے مال کا، خود کی اپنی ذاتی تربیت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اتنے بڑے فائدے ہیں. تو لہٰذا کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا اتنا دینے کی کوشش کریں، اور انسان اگر کچھ مال نہ دے سکے تو کم از کم وہ مسکرا دے، کسی سے اچھی بات کہہ دے، کسی سے بھلی بات کر دے، کیونکہ اچھی بات کہنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا وہ بھی صدقہ ہے. تو لہٰذا ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں. آگے آئیے، اب یہاں سے آیت نمبر 104، آیت نمبر أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہاں پر ان لوگوں کی بات آ رہی، جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ سورہ توبہ میں اصل میں بہت سارے لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مخلص تو تھے یا اچھائی کی طرف یہ راغب تھے، لیکن کسی وجہ سے یا تو ہمدردی کی بنا پر کبھی انہوں نے منافقین کے ساتھ کبھی ہمدردی ظاہر کر دی، یا کبھی یہود کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ان سے ہمدردی ظاہر کر دی. تو بعض محدثین اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت دراصل ایک صحابی تھے، ابو لبابہ بن عبد المنذر، ان کے اور ساتھ میں کچھ ساتھی تھے، کچھ چھ بتاتے ہیں اور کچھ کم زیادہ، بہرحال تو یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، مطلب بہت ہی سابقون الاولون میں سے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور بہت سارے معرکوں میں شریک ہوئے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے نفس نے ان پر غلبہ کیا تو وہ اس میں شامل نہ ہو سکے، اس وقت ان سے کمزوری سرزد ہو گئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر. جب وہاں سے واپس آئے تو ان کو معلوم پڑے کہ سب لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کا، اور جب ان سے باس پرس ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا تھا اور کہا کہ ہم پر سب کچھ جب تک کہ اللہ کے رسول ہمیں معافی نہیں دیں گے ہم یہاں پر بندھے رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسی اور اپنے تمام مال کو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اور ان کے قصور کے اعتراف کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھئی ہم بالکل پرفیکٹ رہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر اڑے رہنا اور ڈٹے رہنا یا پھر جھوٹ اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کے اوپر بہانے بنانا یا اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. تو بہرحال یہ جو پہلا واقعہ تھا یہاں پر جو آیت آئی ہے، یہ ابو لبابہ بن منذر اور ان کے چند ساتھیوں کے لیے تھی، اور اس میں کچھ اور واقعات بھی بتائے جاتے ہیں، مطلب اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے کچھ اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ اس کا ڈیٹیل میں ہم کو اس پر ڈسکس کرنے کا فی الحال موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کی توبہ قبول فرمائی تھی. آگے دیکھیے، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر استرین و مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا، نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، نہ گناہگار مومن ہونے کا۔ اب انہیں کوئی ایسی علامت سامنے نہیں آئی تھی، لہٰذا ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اور کیوں ملتوی کیا گیا؟ تاکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طرز عمل کو ٹھیک کر لیں، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو معاف فرما دے، لہٰذا ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے، یعنی مقام بنائے، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی جو مسجد منافقین نے بنائی تھی اس میں کھڑے ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانحار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے وہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات قدر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے لیے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ اب جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ منافقین جو تھے وہ ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور ایکچولی ان کو سب کچھ جو خبریں ملتی تھی یا ان کی جو پلاننگ ہوتی تھی، ایک راہب شخص تھا جو کہ یہیں کا رہنے والا تھا، مدینہ کا رہنے والا، اوس یا خزرج میں سے تھا، اور اس نے جو ہے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ جب یہ شخص یہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہاں سے نکل گیا مدینہ سے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول کی جو اہمیت تھی، اللہ کے رسول کی، وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو اس نے جو ہے باہر جا کر سازشیں کی، اور عبداللہ بن ابی اور یہ سب مل کر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ ابو عامر راہب اس کا نام تھا، اس کو نام ہی اس کا راہب بنا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ وہاں سے پلاننگ کرتا تھا، اور اس نے وہاں سے پلاننگ کر کے کہا کہ تم ایک جگہ بناؤ جہاں پر تم مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر سکو۔ اب تم چونکہ تم کوئی گھر بناؤ گے تو مسلمانوں پر ظاہر نہ ہو جائے، لہٰذا مسجد کے نام پر بنا لو۔ تو اس میں عبداللہ بن ابی اور بہت سارے دوسرے منافقین سب پیش تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے بہانہ کیا کہ ہم کو اتنی دور سے آنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہم وہیں پر ایک مسجد بنا رہے ہیں، اور آپ آ کر اس مسجد کا افتتاح کر دیں، آپ آ کر ایک بار اس میں نماز پڑھا دیں، تاکہ پھر وہ مسجد میں سب لوگ آ کر نماز پڑھا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی غزوہ تبوک کی وجہ سے آپ بہت بزی تھے، تو آپ نے کہا کہ وہاں آنے کے بعد دیکھا جائے گا، اور آپ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ مسجد دراصل کوئی نیکی کی بنیاد پر نہیں قائم کی گئی ہے، لہٰذا آپ نے فی الحال ان سے کہہ دیا کہ ابھی نہیں آ سکتے، بلکہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد دیکھا جائے گا۔ ان لوگوں نے وہ مسجد بنا لی، لیکن چونکہ اس مسجد کی بنیاد ہی کھوکھلی تھی، اس مسجد کے بنانے میں نیت کا ہی کھوٹ شامل تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی مسجد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سیدھا آگ میں گرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر عمل میں نیت دیکھی جاتی ہے، اور اسی لیے امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے نیت والی حدیث لائے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، سننا ہو، سنانا ہو، یا قرآن سمجھنا ہو، یا غور و فکر ہو، تدبر ہو، یا کچھ لکھنا اور لکھانا ہو، یا کوئی بھی دینی کام ہو، تو ہر کام کے پیچھے نیت ضروری ہے، اور نیت دیکھی جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب تک ہماری نیتیں صاف نہیں ہوگی ہم کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کہ ایک تابعی، بہت مشہور تابعی تھے، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور یہ کہہ کر ان کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی اور وہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب ان کو ہوش میں لایا گیا, پانی وغیرہ ڈالا گیا, جب وہ ہوش میں آیا اس کے بعد انہوں نے یہی جملہ کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے. اور یہ کہہ کر پھر ان کا بدن لرزنے لگا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئے, اور اس طرح سے تین دفعہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے بذات خود سنی ہے. یعنی اتنا وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ڈرنے لگے اور ان کے اوپر اتنی کپ کپی تاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے کپ کپی تاری ہونے کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام کو کتنا خوف تھا, اور ہم تو ایسا سنتے رہتے ہیں لیکن ہماری حالت کچھ بدلتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آگ ان تین لوگوں کے سے دہکائی جائے گی, یا ان تین لوگوں سے شروعات کی جائے گی. اور وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ ایک قرآن کا عالم ہوگا, ایک شہید ہوگا, اور ایک سخی ہوگا. جب قرآن کے عالم کو لایا جائے گا سامنے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں, تو کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ, میں قرآن پڑھنا جانتا تھا اور میں نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم پہنچایا اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, لہٰذا تیری یہ خواہش دنیا میں پوری ہو چکی اور لوگ تجھے عالم کہہ چکے یا قاری کہہ چکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ناک یا پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ والی حدیث پڑھ کر اتنا ڈر لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اچھا سب چھوڑ دیں قرآن پڑھنا پڑھانا, لیکن پھر اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہمیں کرتے رہنا ہے اور اپنی نیت کو ہمیں چیک بھی کرتے رہنا ہے. اور آپ دیکھیں خلوص اچانک نہیں آ جاتا, خلوص ایک ساتھ اچانک نہیں پیدا ہو جاتا, بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ پر چیک رکھنا پڑتا ہے, ایک نظر رکھنی پڑتی ہے, اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی پڑتی ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی تنہائی کی عبادتیں کیا ہے اور لوگوں کے سامنے والی کیا ہے. آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں, یہ اس سے آپ دیکھیں اور اپنے اوپر نظر رکھیں تاکہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو. دوسرا وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا, جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ, میں نے تیرے یہ مال و دولت کو لوگوں میں تقسیم کیا, غریب لوگوں کی, مستحق لوگوں کی مدد کی اور تیری راہ میں انفاق کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. اور آخر کر اس کے لیے بھی وہی سیم انجام ہوگا جو پچھلے والے کے لیے ہوا تھا. اسی طرح سے شہید کو لایا جائے گا اور شہید سے بھی وہی سوال جواب ہوں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, تو نے جو جان دی تھی میں نے وہ تیری راہ میں لگا دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے تو اس لیے جان لگائی یا لڑائی کہ لوگ تجھے شہید کہیں, بہادر کہیں, لہٰذا دنیا میں تجھے وہ بدلہ مل چکا, اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کو بھی وہی کہا جائے گا کہ جہنم میں اس کو پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور ڈال دیا جائے. اللہ رحم کرے. آپ دیکھیں ان تین کاموں سے بڑھ کر بھی کوئی نیک کام ہو سکتے ہیں. اور آج ہماری ساری بھاگ دوڑ, ساری جدوجہد, ساری تگ و دو کس کے لیے؟ آپ دیکھیں کہ آج جو ہم اپنے آپ کو اتنا کھپا رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کیا کرایا ضائع ہو جائے. جیسے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس بڑھیا نے سود کھاتا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے بنا, خود اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دیا, کاٹ دیا اس کو. تو اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں, سوچیں, سمجھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا بندوں کی خاطر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جو عمارت بنی تھی اس کی بنیاد ہی غلط تھی, اس کی بنیاد میں ہی کھوٹ تھی, اس کی بناتے وقت اس کی ان لوگوں کی نیتوں میں خلوص نہیں تھا. لہٰذا اس عمارت کو کیا کہا گیا؟ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کو راستے میں ہی بتا دیا گیا کہ جاتے سے آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس مسجد کو ڈھا دینا ہے. یعنی ایسی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو رہنے دو, اس کی جگہ کوئی دوسری مسجد بنا دو. کہا جاتا ہے کہ آج بھی مدینہ میں وہ مقام ہے, اور وہاں پر یعنی جب وہ مسجد بنی ہوئی تھی تو یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سچے مسلمان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور یہ ہم نماز پڑھیں گے. نہیں, جس مسجد کی بنیاد ہی کھوکھلی تھی اور کھوٹی تھی اس کو ڈھا دیا گیا, اس کو گرا دیا گیا اس عمارت کو. تو ہمارا جو بھی کام ہے, چاہے ہم وہ مدارس بنائیں یا مساجد تعمیر کریں, ہم اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہماری نیت کیا ہے, کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں, جو یا تو مدارس بنا رہے ہیں یا مساجد بنا رہے ہیں, تو ہم یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ کسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے, یہ اپنی شہرت کے لیے تو نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریے. اور اب دیکھیں اس لیے نیت کو نوا جو ہے گٹھلی کو کہتے ہیں کہ نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی لیے کچھ کام ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو تنہائی کے بھی ہوں, جو صرف ہمارا رب اور ہم جانتے ہوں کہ ہم اللہ کی خاطر کیا کر رہے ہیں. اور اس راہ میں اپنے آپ کو لگانا تو ہے لیکن خلوص کے ساتھ لگانا ہے. تو ایسی مسجد جس کی بنیاد نیت کی کھوٹ پر رکھی گئی تھی تو لہٰذا اس کو ڈھا دیا گیا. غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول نے اسے گرا دیا اور پھر وہاں پر دوبارہ کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی. اور اصل مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسجد قباء ہے کیونکہ سب سے پہلے وہی مسجد تعمیر ہوئی تھی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد نبوی ہے کیونکہ مدینہ آنے ایکچوئل تو اللہ کے رسول کا مقام مدینہ تھا, تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد نبوی ہے. اور یہ واحد مسجد ہے مسجد زرار, یعنی جو منافقین کی تھی جس کا نام بھی یہاں پر قرآن میں آیا ہے. اور زرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانے والی, تکلیف دینے والی یا ضرر پہنچانے والی. تو آپ دیکھیں اس کا نام ہی زرار رکھ دیا, تو کیا بھلا ایسی بھی مسجدیں ہو سکتی ہیں کہ جو مسجد زرار کہلائیں؟ کہ آج کے دور میں ایسی کوئی مسجدیں ہو سکتی ہیں آپ بتائیے کہ جو نقصان پہنچا رہی ہوں مسلمانوں کو؟ ہیں ایسی مسجدیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں ہے, لیکن واقع میں ہے کچھ مسجدیں ایسی کہ جہاں پر ہمیشہ دوسروں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے, یعنی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے مذہب میں, مسلک میں, یا اور بھی یعنی جو کہنا چاہیے نا کہ علماء پرستی, امام پرستی, اس میں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو مسجدیں ایسی ہونی چاہیے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بات کی جاتی ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہوں. لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو آپس میں الجھانے کے لیے اور تنازعات پیدا کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنائی جاتی. اور اپنی ایک ہم کہتے ہیں کہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد انہوں نے اپنی الگ بنا لی, یہ کہاوت ہے. تو آج اتنی جگہ جگہ مسجدیں ہو گئی ہیں اور اس میں نمازیں بالکل کم ہیں. ایک ہی مسلم محلہ ہے, پہلے بات تو مسلمان بہت کم ہیں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی آبادی میں. اب ایک ہی مسلم محلہ, اس میں چھ چھ مسجدیں ہیں, ہر دس قدم کے فاصلے پر ایک مسجد ہے. اب پہلے تو ہمارے نہ نمازی ہمارے اتنے ہیں, نہ نماز کا شوق ہے, صرف بوڑھے لوگ رہ گئے نماز پڑھنے کے لیے, چند بچے ہیں وہ رہ گئے ہیں, بہت ہی کم نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اب اتنے چھوٹے محلے میں اگر پانچ پانچ چھ چھ مسجد بنا لیں ہر مسلک کی ایک مسجد, تو آپ بتائیں کہ پھر صفوں کی تعداد کتنی ہوگی اور کتنی صفیں فل ہوگی؟ پانچ لوگ بھی رہتے ہیں بعض اوقات تو ایک صف میں, ایسا حال ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم وہ تربیت تو کریں لوگوں کی, پہلے ہم ان کے مزاج تو بنائیں, ان کے ذہن تو بنائیں تاکہ مسجدیں ہماری آباد رہیں انشاءاللہ. تو فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں, کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ فرقہ بندی سے پہلے بچنا پڑے گا. جو بھی فرقہ واریت پھیلائے گا مسجدوں کے ذریعے سے تو پھر وہ مسجد درست نہیں ہوگی. اور جو تقوی کی بنیاد پر جو مسجد قائم ہوئی تھی وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأحده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بہت ہی بہترین آیت ہے. اگر ہم پورا ایک گھنٹہ بھی اس میں لگا دیں تو یہ آیت کے جو تشریح ہے آیت کی وہ ختم نہیں ہوگی. مختصراً ہم سمجھتے چلیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کو مختصراً بیان کر کے ایسی پیش کریں گے جس سے خود ہماری بھی سمجھ میں آئے اور سامنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے انشاءاللہ. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ, کہ بے شک خرید لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال, کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اب چونکہ مال, اب آپ دیکھیں کہ خرید و فروخت کی بات کیوں کی گئی ہے, حالانکہ جو خرید و اشترا کے جو معنی آتے ہیں وہ زیادہ تر منفی معنوں میں آتے ہیں. ویسے بھی خرید و فروخت ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو یعنی بازار سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا, کہ بازار میں جو ہے یعنی وہاں پر کوئی نیک کام نہیں ہوتے, وہاں پر جھوٹ یا دھوکہ دہی یہ ساری چیزیں ہوتی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بازار ناپسند ہے اور مسجدیں زیادہ پسند ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیکن خرید و فروخت کی بات کی ہے, اور چونکہ خرید و فروخت میں انسان کے بہت سارے یعنی اس کے فائدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مومنوں کو ایک طرح سے اٹریکٹ کیا ہے کہ خریدنا اور بیچنا. اور جو انسان ہوتے ہیں ہمیشہ وہ کامیاب سودا کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک چیز بیچے تو ان کو دس چیزیں بدلے میں ملے, ہے نا؟ یعنی ہمیشہ انسان کیا چاہتا ہے کہ جو بھی تجارت وہ کرے اس تجارت میں اس کو نفع ہو, نقصان نہ ہو. تو یہاں پر بھی تجارت کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے مال ان کی جان اور مال کے بدلے. اب یہاں پر خریدنے والا بھی موجود, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خریدنے والا بھی موجود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مال خرید رہا ہے, اور قیمت دینے والا بھی. اب ہم دنیا میں تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہم کسی شخص کو مال بیچتے ہیں تو آپ کو وہ کتنے دے سکتا ہے اس کے, آپ کا سمجھے کوئی مال, آپ کا کوئی پیسہ مال ہے یا کوئی چیز ہے اور آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں بیچا, سوری آپ نے اس کو کسی انسان کو بیچا, اب وہ آپ کو کتنے دے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کی جو چیز ہے اس کی 10 ریال قیمت ہو یا اس کی 10 ریال کی ویلیو ہو, ہو سکتا ہے وہ 20 ریال آپ کو دے دے, 30 ریال دے دے, 40 ریال دے دے, 50 ریال دے دے, اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا وہ, کیونکہ پھر اس کو تو سب بے وقوف کہیں گے. تو دنیا میں آپ کو کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا ہے, اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کسی کو گھٹیا چیز دے دیتا ہے اور بدلے میں اس کو اچھی چیز مل جاتی ہے, بعض اوقات اچھی چیز دے کے گھٹیا چیز مل جاتی ہے, دھوکہ دہی کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے. دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت قیمتی چیز ہو لیکن اس کی قیمت آپ کو برابر نہ ملے اور اس کی اتنی قدردانی نہ ہو. لیکن یہاں پر سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہاں پر خریدنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ, کائنات کا مالک رب العالمین, جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں, جو پوری کائنات کا, اس پوری یونیورس کا وہ مالک ہے سبحان اللہ. اور یہ ایک دنیا نہیں ہے, ہماری ایسی کئی ہزاروں دنیائیں آباد ہیں, رب العالمین ہے وہ, وہ تمام کائنات کا رب ہے ماشاء اللہ. آپ سوچیں کہ کیسا اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا, رب کائنات کے پاس ساری چیز اس کے اختیار میں ماشاء اللہ, وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. اس مالک کے ہاتھوں آپ اپنی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی اتنی قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی جیسے کہ رب العالمین کے پاس اس کے دینے کے لیے سب کچھ ہے ماشاء اللہ. تو سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا وہ مال خریدنے کے لیے تیار ہے اور ہم کو ہماری چھوٹی سی چیز کی وہ اتنی بڑھا چڑھا کر قیمت ادا کر رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کے بھی بس میں ہے ہی نہیں اتنی قیمت دینا. تو بہترین قیمت سے آپ کا مال خریدا جا رہا ہے. اور آپ کیا چیز, آپ سودا جب کر رہے ہیں تو جب, یعنی جو تجارت ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, ریپر آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہے, اوپر سے پیکنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر چیز گھٹیا اور بیکار ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ, یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیسا ہے, تم کیسے ہو, یہاں اللہ تعالیٰ ہماری صورت نہیں دیکھ رہا, یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ مال نہیں دیکھ رہا کہ کتنا دے رہے ہیں, 10 ریال دے رہے ہیں کہ 50 ریال دے رہے ہیں کہ 100 ریال دے رہے ہیں, بس یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے, ہماری نیت دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خرید لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو جب ہم ایک بار ڈیل کر لیتے ہیں, جب آپ دیکھیں کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی چیز آپ بازار گئے اور آپ نے خرید کر لے آئی, تو کیا وہ دکان والا آپ سے آ کر کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس چیز کا مالک میں ہوں اور یہ تو مجھے واپس کر دو؟ یا جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, مثال کے طور پر آپ نے کسی سے صوفہ خریدا ہے, اب جس سے صوفہ خریدا تھا وہ گھر آ کر بار بار آپ سے بھلا یہ تو نہیں کہے گا نا کہ اچھا یہ صوفے کا پیسے کیوں استعمال کریے, ایسے مت استعمال کریے, ویسے استعمال کریے, اس کو ایسا نہ کریے, ویسا نہ کریے, وہ آپ کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا کیونکہ آپ خرید چکے ہیں. اب وہ صوفے کے مالک کون ہو گئے ہیں؟ آپ ہو گئے ہیں. اب وہ جو جس نے بیچا تھا وہ اس کا مالک نہیں رہا, اب اس کے ہاتھ سے وہ نکل گیا. اب اس صوفے پر آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں, آپ اس کے اوپر گندگی گرائیں, آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں, بچوں کو اس پر جمپ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں, کچھ بھی کریں, اب آپ اس کے مالک ہیں. تو جب ایک دفعہ کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو جب وہ بیچنے والا ہے اب وہ اسے دستبردار ہو جاتا ہے اور جس نے خرید لیا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے, ہے نا؟ تو جب اگر ہم نے ایک بار یہ سودا کر لیا جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا, اور اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اور آپ بھی یہ سودا کر لیں, اور اللہ کرے کہ ہم یہ سودا کرنے والے بنے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں لن تبور, کوئی نقصان کوئی گھاٹے کا اندیشہ نہیں ہے ماشاءاللہ, بلکہ آپ کا بزنس فلورش ہی ہوگا, بہت بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ, اور جیسا آپ کا خلوص ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اس کا پروفٹ ملتا جائے گا انشاءاللہ, اتنا نفع ملتا جائے گا. تو جب ایک بار ہم یہ سودا کر لیتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا سودا, انہوں نے اپنے جان اور اپنے مال بیچ دیے تھے, اس کے بعد اب میرا اور آپ کا اختیار نہیں رہتا اس پر. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی اپنی, اور پھر وہی والی بات ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والا معاملہ ہے, اور ہم کو تو اسلام میں پھر ایسے لگ جانا ہے, ایسے لگ جانا ہے کہ وہ مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے, لگا دیجیے اپنے آپ کو, کھپا دیجیے اللہ کی راہ میں, بیچ دیجیے اپنے آپ کو, کیونکہ اس سے بہترین آپ کو سودا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے بہتر. وہ ہمارا رب ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے ماشاء اللہ, وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, اس سے بڑھ کر خریدار کوئی مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اگر ہم نے سودا کیا تو وہ سودا کتنا کامیاب ہوگا, کتنا ملٹی پلائی ہوگا, آپ سوچے اس کا نفع, اس کا اجر. تو اس یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اور پھر جب ہم نے بیچ دی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے آگے, تو پھر اب ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا. اب میرے 24 گھنٹے اللہ کے لیے ہو گئے ہیں. اب مجھے, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آن کال نہیں ہوں یا آن ڈیوٹی نہیں ہوں, نہیں, مجھے تو 24 گھنٹے میں آن کال ہوں, سمجھے, مجھے 24 گھنٹے میں دائی ہوں, میں 24 گھنٹے اللہ کے دین کی خدمت گزار ہوں. مجھے 24 گھنٹے سوچتے رہنا میرے آئیڈیاز, میری فکر, چاہے میں کچن میں رہوں, چاہے میں کپڑے دھوؤں, چاہے میں واش روم ہوں, میں ہوں, کوئی کام کر رہی ہوں, دھو رہی ہوں واش روم یا کچھ اور کام کر رہی ہوں, مجھے یہی فکر کھائے جائے کہ مجھے کیسے اپنے اس دین کے کام کو آگے پھیلانا ہے, مجھے کیسے اللہ کی کتاب کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. میں چاہے سو رہی ہوں تو مجھے, میں یہی فکر لیتے ہوئے سو, ایون مجھے خواب بھی اسی کے آنے لگے, تو مجھے کھپا دینا ہے, کیونکہ جب میں نے بیچ دیا ایک بار اپنا آپ اللہ کے آگے, تو اب میرا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا. تو یہی تو وہ مومن ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وعدہ ہے پھر قرآن میں بھی, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, انہی لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی راہ میں. تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے انمول ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا کوئی مول نہیں رہتا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا, کہ کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو ان کا سامان اتفاق سے کہیں سے باہر سے آ رہا تھا, تجارت سے لدا ہوا قافلہ تھا, اونٹ بھرے ہوئے تھے تجارتی مال سے, اور اس میں اناج, غلہ, بہت قسم کی چیزیں تھیں. تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ بھی شہری حدود میں داخل بھی نہیں ہوا تھا, تو بہت سارے تاجر حضرات آ گئے ان کے دروازے پر اور کہنے لگے کہ ہمیں بیچ دیجیے, آپ یہ ہمارے ہاتھ میں اس کا سودا کر لیجیے. اور سب ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے لگے. کسی نے کہا کہ ہم جیسے 50 کی بجائے ہم 100 دیتے ہیں, کسی نے کہا ہم 120 دیتے ہیں. بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو اس کا سودا کر لیا ہے, اور میں نے تم سے بہتر خریدنے والے کے ساتھ اس کا سودا کیا ہے, جو مجھے ایک کے تم جتنا دے رہے اتنا نہیں دے سکتا ہے. تو وہ تاجر بہت حیران ہو, کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں مدینہ کے تاجروں کو, اور ہم سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا آپ کو, اور اس سے زیادہ بھلا کون کیا دے گا. تو کہا کہ میں نے اللہ کے ہاتھوں سودا کر لیا ہے, میں نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے اپنا یہ مال. اور کہا رہا تھا کہ پورا قافلہ جو سب یہ لوازمہ سے لدا ہوا تھا, وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا. ماشاءاللہ, کیسے تھے وہ لوگ. وہ جانتے تھے کہ جنت کیا ہے, وہ جانتے تھے کہ جس کے ہاتھوں سودا کر رہے ہیں وہ کیسے اس کی قیمت ادا کرے گا, اس کے بدلے میں کیا دے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں خود یہ بتاتی کہ ایک بار ان کا قافلہ جو لدا ہوا آیا تھا اونٹوں سے, انہوں نے کہا تھا کہ گواہ رہیے گا یہ سارا کا سارا قافلہ اونٹوں سمیت اللہ کی راہ میں. اور یہ سب کچھ کر کے بھی وہ روتے تھے اور افسوس کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہم دنیا کی نعمتوں میں مگن تو نہیں ہو گئے. جب ایک بار عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اچھا کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے, اس کھانے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور کہا اور بغیر کھائے اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جان دی کہ ایک ایک مہینہ ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. کیسے تھے وہ صحابہ, انہوں نے یہ سودا کر لیا تھا اللہ تعالی سے, انہوں نے بیچ دی تھی اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے ہاتھوں میں, اور پھر وہ اس کے اوپر خود اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے, بلکہ جب انہوں نے ایک بار لگا دی تھی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں, انہوں نے اس کو نہ واپس مانگا, انہوں نے اس پر افسوس کیا. اور پھر کامیابی, ان کو جو کامیابی ملی دنیا نے بھی دیکھا وہ کامیابی, اور آخرت میں بھی ان کو وہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ. تو اس پر بات کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بس ہمیں جو اس بات سے سبق لینا ہے, اگر ہم اس پر ڈسکس کریں تو گھنٹوں ہمارے گزر جائیں گے اور پارا کمپلیٹ نہیں ہوگا, کہ صحابہ کرام نے یہ سودا کیا تھا اور انہوں نے اپنا واقعی میں سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں. کہ ابو بکر آتے تھے تو ہمیشہ پورا سامان لے کر آ جاتے تھے, عمر آتے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آتے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا لگایا ہے, کتنا مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, جو پھٹا پرانا ہے وہ, جو بچا کھچا ہے وہ, یا وقت بھی کون سا دیتے ہیں. جو بچا ہوا وقت کہتے ہیں اچھا وقت ملے گا تو آئیں گے, گرمی سردی نہیں ہوگی تو آئیں گے دین کے کام کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے. پھر ٹیلنٹ, اچھا ٹیلنٹ کہاں جا رہا ہے ہمارا, سارا دنیاوی چیزوں کے لیے. دین کے لیے ہمارے پاس جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں وہ دین کی طرف نہیں آتے ہیں, یہاں پر بس ایوریج یا پھر وہ جو بالکل گئے گزرے ان کو بھیج دیا جاتا ہے اس طرف. تو آج ہمارے دین کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہمارا اچھے سے اچھا مال بھی اس راہ میں آئے, اچھا ہمارا جو کریم وقت ہے, جو پرائم ٹائم ہے ہمارا, وہ دین کے لیے ہم کو دینا ہے, اور ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ اس کی طرف آئے, وہ لگائے اپنے آپ کو, وہ کھپائے, پھر آپ دیکھیے کہ صورت بالکل آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ. تو پہلے ہم کچھ دے تو صحیح, اور اللہ سے بڑھ کر وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, واقعی میں اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرمارے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, بس تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. سبحان اللہ, یعنی اس سودے پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ خوشیاں مناؤ, کیونکہ یہ سب سے کامیاب سودا ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور پھر یہ سودا کرنے والوں کی جو صفت ہے وہ بتا دی گئی. بہرحال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یعنی وہ جو سودا کرتے ہیں ان کی صفات کیسی ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی, وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے, تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار انسان تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے, جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو, مہاجرین اور انصار کو, جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا, تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا, جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ابھی یہاں پر پھر وہ غزوہ تبوک کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر کچھ مومنین کی توبہ کی بات کی جا رہی ہے. اور پیچھے سے ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اس بیع کو چکاتے ہیں, یعنی جو اپنی جانے اور مال اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں, تو ان کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے. تو آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, تو ان کو ضروری ہے, یہ لازم ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں, رجوع کرتے رہیں. یعنی ان کو اپنی نیکیوں پر زوم نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اچھا سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں, لہٰذا ہم تو بہت اچھے ہو گئے. نہیں, بلکہ وہ بار بار پلٹتے ہیں اللہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. پھر وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دین کا کام کر کے وہ سمجھتے کہ اچھا ہم عبادت سے بے بہرا ہو گئے یا عبادت سے بروز ذمہ ہو گئے. نہیں, ان کی عبادات بھی ویسی ہوتی ہیں, ماشاء اللہ ان کے معاملات بھی ویسے ہوتے ہیں. تو وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے, اس کا ذکر کرنے والے, اور اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, یعنی اسائے ہون. تو اب جو لوگ ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو, تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر اس میں سبق ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن اللہ سے بیع کرتے ہیں, سودا کرتے ہیں, اپنی جانیں اور مال بیچ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, جنت کے بدلے, تو وہ لوگ گردش کرتے رہتے ہیں زمین میں, وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں. تو سائحون کا لفظ آیا اس کے لیے, سیاحت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یا پھر گردش کرنا یا گھومنا, اور یہ زمین اور جو دوسرے کرے ہیں زمین کے ساتھ ساتھ, ان کے لیے بھی اسی طرح کا لفظ آیا ہے. پھر وہ رکو کرتے ہیں, مطلب وہ فرما برداری اور عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے, سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جھکے رہتے ہیں, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو ذکر آیا ہے کہ ان تین لوگوں کا, وہ الثلاثۃ الذین خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم, کہ وہ تین لوگ جن کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی تمام وسعت کے باوجود بھی. تو یہاں پر حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خود اپنا واقعہ نقل کیا ہے, صحیح بخاری میں انہوں نے یہ واقعہ خود نقل کیا ہے, اور وہ کہتے کہ یہ تین صحابہ کون تھے, کعب بن مالک تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ سب تھے جنہوں نے اپنی صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر یہ لوگ جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے. اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد نافرمانی نہیں تھا, بلکہ وہ کہتے کہ میرا خود کا معاملہ یہ تھا کہ میں سستی کی وجہ سے میں شامل نہیں ہو سکا, صرف سستی اور اپنی کاہلی کی بنا پر. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے نیک کام اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, پسے پشت ڈال دیتے ہیں ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے بہت سارے مواقع ہیں, لیکن صرف سستی کی وجہ سے بہت سارے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کعب بن مالک کہتے کہ میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکا, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں دو تین دن کے بعد اس راستے کو طے کر لوں گا اور لشکر کے ساتھ جا ملوں گا, لیکن میری سستی میرے آڑے آ گئی. میں ایک دو دن سوچتا رہا کہ میرے پاس تو سواری بھی بہت تیز ہے اور گھوڑا ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, تو میں دو تین دن کے بعد اتنے بڑے لشکر کو پیچھا کر کے میں اس کے ساتھ جا ملوں گا اور اس جنگ میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن ایک دن گزرا, دو دن گزرے, اس طرح سے سستی اور کاہلی کی بنا پر آٹھ دن گزر گئے. تو تب میں نے سوچا کہ اب جا کے کیا فائدہ, وہ لوگ تو پہنچ بھی چکے ہوں گے, اور اس بنا پر صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سستی اور کاہلی کی بنا پر انسان کس قدر پیچھے ہو جاتا ہے نیکیوں سے. پھر جب یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے غزوہ تبوک سے, تو سارے منافقین آ کر بہانے بنا رہے تھے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. میرے دل میں بھی خیال پیدا ہو کہ میں بھی کچھ بہانہ کر دیتا ہوں, لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول سے بہانہ کر بھی دوں تو جو اللہ تعالیٰ, جو کہ میرا رب ہے, وہ تو سب جانتا ہے, وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا, اور میں جو بھی کچھ تھا وہ سچ کہہ دوں گا, چاہے کچھ بھی ہو. پھر وہ کہنے لگے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے پاس کہا آ کر کے, اللہ کے رسول میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میری فلاں رکاوٹ تھی, مجھے فلاں یہ چیز کی رکاوٹ تھی, نہیں, بس میں صرف اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر شامل نہیں ہو سکا. تب اللہ کے رسول نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے, انتظار کرو. اور پھر ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں اللہ کے رسول میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے, اور مجھے خیال ہے کہ بعد میں جا کر دوبارہ بہانہ کر دوں اور پھر جھوٹ بات کہہ دوں. لیکن پھر میں رک گئے کہ نہیں, دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور مجھے اب اپنی بات کو واپس نہیں دینا ہے. اور منافقین ان کو باتیں بنا رہے تھے کہ کیوں تم نے یہ سچ کہا اس طرح سے جا کر. بہرحال وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع یہ بھی آئے, تو مجھے تھوڑی سی ڈھارس ملی کہ اچھا میں اکیلا ہی نہیں ہوں, اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے, اور وہ بھی اسی بنا پر شامل نہیں ہو سکے لشکر میں. اس کے بعد وہ کہتے کہ کچھ دن گزر گئے, اور کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے سب صحابہ سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے, تو سب نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا. یہاں تک کہ میرے جو پڑوسی تھے, جو صحابی تھے, وہ میرے بچپن کے ساتھی تھے, لیکن وہ چھت پر چڑھے کسی بنا پر, اور میں بھی چڑھا تو میں نے ان سے بات کرنا چاہیے, تو انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی, حالانکہ وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ہمیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی فرما برداری, کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ کوئی بات نہ کرے تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تو مجھے حکم آیا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دو. تو میں نے کہا کہ اچھا میں کے بھیجوں یا طلاق دے دوں, تو کہا کہ نہیں صرف میں کے بھیج دو. میں نے بیوی کو بھی میں کے بھیج دیا. اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تھے کہ مجھے شاہ غسان کی طرف سے خط موصول ہوا, اور اس نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہو گئے, لہٰذا تم ہمارے پاس چلے آؤ, ہمارے پاس تمہاری بہت شان و قدر اور قدر و قیمت ہے. تو وہ کہنے لگے کعب بن مالک, میں نے سوچا کہ لو یہ ایک اور مصیبت, اور میں نے اس خط کو چولہے میں جھونک دیا, آگ میں ڈال دیا. آپ دیکھیں کیسے صحابت ہے ماشاء اللہ. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچے کہ آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں سمجھے, اور ٹیم ورک میں ہو سکتا ہے آپ کے جو ذمہ دار ہیں, آپ کے جو لیڈر ہیں, یا آپ کے جو امیر ہیں, یا جو بھی آپ کے یعنی اس ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے, اب کسی بنا پر وہ یا تو ناراض ہو گئے یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. اب یہاں پر آپ کو کوئی تھرڈ پرسن آ کر کہتے کہ آفر کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس زیادہ بڑی لیڈرشپ ہے تمہارے لیے. اب آج کے آپ دیکھیں آج کل پارٹیز تو اسی طرح بدلی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کعب بن مالک کا کتنا اچھا رویہ ہم کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے وہ اس خط کو جو تھرڈ پرسن کی طرف سے آیا تھا اور جو دونوں کے دشمن تھا, یعنی صرف وہ یہ کعب بن مالک کو وہ کیوں بلا رہا تھا, اپنی کوئی کعب بن مالک سے اس کو دوستی نہیں تھی, لیکن وہ چونکہ دشمن کا یعنی دشمن سے جو ناراض ہوا تو وہ بھی ان کا دوست بن جاتا ہے دشمن کا, تو لہٰذا اس بنا پر اس نے آفر کی کعب بن مالک کو, انہوں نے وہ خط چولہے میں ڈال دیا اور کہتے کہ اس طرح سے 50 دن گزر گئے. اور کعب بن مالک کہتے کہ میں دیکھتا رہتا تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں یا میں اللہ کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو آپ سر سے میری طرف دیکھتے رہتے, لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف نظر ڈالتا آپ نظر پھیر لیتے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کی ایک مسکراہٹ اور ایک جھلک کے لیے اپنی جانیں دے دیتے تھے, اور کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو, تو ان کی ناراضگی کیسے برداشت کی ہوں گی انہوں نے. ہمیں تو جو ہمارے کوئی قریبی ملنے جلنے والے ہم سے ناراض ہو جاتے تھے, آپ دیکھیں ہمارا دل نہیں لگتا ہے نا, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو وہ ناراض ہو کے تو کیسے ان کا دل لگ رہا ہوگا. تو بہرحال وہ کہتے کہ پھر جب 50 دن ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی معاملہ جو ہے ختم کر دیا, اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور ان کی طرف متوجہ ہوا. تب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اتنا بے چین تھے کہ ہر صحابی, آپ دیکھیں کہ کیسے وہ سچے دوست تھے, اور جب یہ آیت نازل ہوئی ان کی معافی کی تو ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر کعب بن مالک کو خوشخبری دوں. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ خوشخبری دیں, اور کہا جاتا ہے کہ پھر صحابہ کرام ان کو انہوں نے خوشخبری دی, اور میں نے کعب بن مالک کہتے کہ جب تک کہ میں اللہ کے رسول سے سن لوں میں نہیں مطلب میں اس پر یقین نہیں کروں گا. اور پھر وہ آئے اور اللہ کے رسول سے تصدیق کی, تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سچائی کی بنا پر معافی دی ہے, تو لہٰذا میں آج کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اور دوسرا جتنا جس مال کی وجہ سے میں سستی اور کاہلی میں مبتلا ہوا آپ گواہی میں پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو اللہ کے اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے, تھوڑا سا اپنے لیے بھی رکھ لو تاکہ تم دوسروں سے کے محتاج نہ بن جاؤ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں صحابہ اکرام کتنی چھوٹی سی غلطی تھی, یعنی ان کی نافرمانی کی نیت نہیں تھی, صرف وہ جنگ میں اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کہ سستی اور کاہلی ان کے اوپر غالب آ گئی. اور آج ہم کتنی سستی اور کاہلی کرتے ہیں نیک کاموں میں, کتنی چیزیں ہماری نیکیاں ایسی ایسی رہ جاتی ہیں کہ ہم آج نہیں کل کریں گے, آج کا کام کل پہ ٹالتے ہیں, کل کا پرسوں پہ ٹالتے چلتے ہیں. تو آج کرے سو اب, اور کل کرے سو آج کرے سو اب, اس بات پر ہم کو عمل کرنا ہے کہ ہم کو کل پر نیک کام کبھی بھی کل پر نہیں ٹالنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایسا نہ کہ ہماری موت نہ آ جائے, یا آگے ہماری صحت ہمارا جواب دے دے ہم وہ کام نہ کر سکے. تو لہٰذا جب موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانے اور اس نیکی سے فائدہ اٹھا لیں, اور اس نیکی کو آگے بڑھ کر کر لیں, اور سستی اور کاہلی کبھی نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول نے آپ دیکھیں کہ دعا ہم کو سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل, کہ اللہ تعالیٰ میں یہ سستی اور کاہلی سے اور عاجزی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, کہ ایسا نہ ہو کہ میں سست اور کاہل ہو جاؤں. تو لہٰذا اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور وہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے, سبحان اللہ, وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں, اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس سے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں, اور منکر حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں, اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں, اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہم محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں, اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں, اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک گروہ یا ایک گروپ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو کیا کرنے والا ہو کہ جو اسپیشل یعنی جو یعنی دین میں ماہر ہو, دین میں ماسٹر کرے اور وہ ڈیپ نالج حاصل کر کے آئے تاکہ وہ واپس آ کر اپنی بستی والوں کو وہ فقہی مسائل سے یا ان جو دینی مسائل ہیں اس سے وہ آگاہ کرے. تو کچھ لوگ تو ضرور ہی ہونے چاہیے ایسے کہ جو یہ کام کرنے والے بنے تاکہ وہ لوگ سیکھ کر آئیں دین کا علم اور واپس لوگوں کو سکھائیں. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ سب کو نکلنا ضروری نہیں ہے, یعنی ہر کوئی نہیں نکل سکتا, ہر کوئی اس لیول کا علم نہیں حاصل کر سکتا, بلکہ کچھ لوگ ہونا چاہیے. اور تفقہ کی بات کی گئی ہے اور حدیث میں ہم پڑھتے کہ میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی سمجھ یعنی فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ اور علم کی بات جس سے دین میں آسانی ہو, جو فقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم کوئی نئے آنے والے مسائل کا حل پیش کریں گے وہ فقہ ہوتی ہے. تو یہاں پر فقہ کا ہی لفظ آیا خاص طور سے اور اس کے لیے کہا گیا کہ کوئی لوگ ضرور نکلے, یعنی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین میں اس لیول تک جائیں گے جس میں وہ ماسٹر کر کے پلٹیں گے, یعنی مکمل سمجھ. اب دیکھیں تعلیم ایک الگ ہے اور فقہ الگ ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کمپرہنسو نالج, مکمل سمجھ, اور تاکہ وہ ہمارے دین کے مزاج کو سمجھ سکیں اور اس حکمت کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے دین میں آسانی رکھی گئی ہے. تو صرف شہروں ہی میں علم والے نہ رہ جائیں بلکہ کیا ہو کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں یا دور دراز کے علاقے ہیں ان سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے پھر وہ کیا ایسا نہ ہو کہ صرف شہروں میں رہ جائیں, وہاں سے کچھ لوگوں کو گاؤں دیہات میں ضرور جانا چاہیے, گاؤں دیہات کے لوگوں کو یہاں شہر آنا چاہیے, یہ ایسے علمی مراکز تک آنا چاہیے تاکہ وہاں سے سیکھ کر واپس جائیں تاکہ لیون دیر وہ ڈرائیں, اور اس لیے ڈرائیں تاکہ لوگ اس اللہ تعالی کی طرف پلٹیں اور برے انجام سے ڈریں. یعنی اس کا مقصد کیا ہوا پھر کہ کچھ لوگوں نے ضروری یہ کام کرنا چاہیے, اب چاہے وہ تجوید ہو, گرامر ہو, تفسیر ہو, اب ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ خالد بن ولید وہ فیلڈ میں نہیں تھے, اور جو خالد بن ولید جس فیلڈ میں تھے وہ ابو ہریرہ کی فیلڈ نہیں تھی. ابو ہریرہ نے احادیث کو یاد کیا, لکھا, اس کی دہرائی کرتے رہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچایا. کئی ان کے کہا جاتے شاگرد تھے اور لوگ دور دراز کے علاقوں سے ان کے پاس اپنے بچوں کو لا کر چھوڑ دیتے تھے, اور اس وجہ سے چھوڑ دیتے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ضرور ہی ایسے ہونے چاہیے جو کہ یہ کام کرنے والے ہوں اور واپس جا کر وہ اپنی بستی والوں کو سمجھائیں. اور یہ جو دین کی سمجھ ہے, دین کا مزاج یہ اور دین کا اخلاق, اس سے مراد اصل میں کہ یہ نہیں کہ آپ کو بس موٹی موٹی چیزیں آ جائے. تفقہ کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کی حکمت کو سمجھا سکیں, اور صرف تعلیم یا علم دے دینا بڑی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ حکمت کو سمجھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دین کا اس لیول کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو علم آ جانا ضروری نہیں بلکہ تقویٰ بھی ضروری ہے, تزکیہ بھی ضروری ہے, اور سمجھ بوجھ پیدا ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ کب آئے گا؟ یہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے دینے سے نہیں آ جاتا, بلکہ یہ علم ہمارے شعور ہمارے اندر شعور پیدا کرے, ہمارے اندر آگہی پیدا کرنے والا ہو, ہمارے دلوں تک پہنچنے والا علم ہو. یہ صرف کتابوں کی حد تک نہ رہ جائے, کاغذ اور پین اور صفحوں کی حد تک نہ رہ جائے, بلکہ یہ دل کے اندر آنے والا علم ہے, شعور میں, جو آپ کو شعور پیدا کر دے آپ کے اندر. یعنی قرآن کے رنگ میں, قرآن کے مزاج میں رچ بس جانا ہے. تب تک آپ کو یہ علم فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ تفقہ نہ حاصل کر لیں اور زیادہ وقت اس میں نہ لگائیں. اور جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دینے سے یہ علم نہیں آ سکتا. جب یہ علم کا سلسلہ شروع ہو تو انسان اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دے, لگا دے. اور کسی نے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں یہاں تک کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا آ جائے انشاءاللہ. اور یہ جتنا زیادہ آپ قرآن سے قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ آتا چلا جائے گا. تو دل میں ارادہ کریں کہ مجھے زندگی بھر اب کیا کام کرنا ہے. یعنی اگر آپ میں سے میں اور آپ یہ کام کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی دیکھنی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو ضرور نہیں آیا, کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے تو پورے بڑے گروپ میں سے کچھ لوگ ہوں, ایسے تھوڑے سے لوگ ہوں, کیونکہ تھوڑے لوگوں پر آپ مسلسل محنت کریں گے جب ان کے اوپر آپ کام کرتے رہیں گے یا آپ خود ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کو وہ جا کر واپس اچھی بات بتائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, جو اللہ کے رسول کی مجلسیں ہوا کرتی تھی آپ دیکھیں, تو ان مجلسوں میں ہم بھی پہنچنے کی کوشش کریں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم حدیث پڑھیں, حدیث کی کتابیں پڑھیں, اور جتنی آسانی ہم دیکھتے ہیں حدیث سے ہماری زندگی میں آتی ہے, کسی اور چیز سے نہیں آتی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں صحابہ کرام آتے, دور دراز سے دیہاتوں سے آتے, کچھ عرصہ وہاں رہتے, کچھ سیکھتے اور واپس جاتے, یا پھر کچھ لکھ کر لے کے چلے جاتے تھے اور واپس جا کر پھر وہ ایجوکیٹ کرتے تھے اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے کام کریں گے تو یہ دین کا علم پھیلے گا انشاءاللہ. تو ہم میں سے ضرور یہ ہم ارادہ کریں, اور دل میں یہ ہمارے ارادہ کہ ہم زندگی بھر یہ کام کریں گے انشاءاللہ, سکھاتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ وقت پورا ہمارا ہم کو اس میں لگا دینا, یہ ایفرٹ ہم کو کرنی ہے انشاءاللہ. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں سے اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے, اور وہ اس سے دلشاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا, ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں, مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے, پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں. پھر یہاں پر غور کریے کہ لا یفقہون, بینہم قوم لا یفقہون, کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ فقہ نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے. تو آپ دیکھیں فقہ کتنا ضروری ہے, یعنی دین کی اصل سمجھ بوجھ کتنا ضروری ہے جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچا لے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے, تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے, ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہی, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. سبحان اللہ. امام ابن القیم جوزی کا قول ہے, اور کچھ اس کو امام ابن تیمیہ کا قول بھی کہتے ہیں کہ تین مرتبہ اپنے دل کا جائزہ لو, ایک تو تنہائی میں, دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے, اور تیسرا مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اور اگر تمہارے دل میں بیزاری یا غفلت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا مانگو کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر یا اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو ہم کو جائزہ لینا ہے کہ جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل اس میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دو ڈھائی گھنٹے, جیسے ابھی ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دورہ قرآن یا استقبال رمضان چل رہا ہے ہر جگہ, کہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا تھا رمضان آنے سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو ہر جگہ وہ تیاری چل رہی ہے رمضان کی. کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھی اپنے وقت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ قرآن میں غور و فکر کریں, آپ کی ذاتی تلاوت بھی ہو اور ساتھ میں قرآن کی تفسیر یا مختصر تفسیر سے آپ گزر جائیں, جیسے کہ یہی دورہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے کیسے لگائیں گے, ڈھائی گھنٹے اتنا وقت اس میں چلا جائے گا تو یہ تو بہت مشکل ہے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, اور جب دین کی سمجھ پیدا کرنی ہو ایسے موقع پر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارا واقعی میں اللہ کے کلام کی مجلسوں میں, اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں ہمارا دل لگتا ہے نہیں لگتا ہے. کہ اللہ نہ کرے ہم بیزار تو نہیں ہوتے ایسی مجلسوں سے. جبکہ آپ دیکھیں جب قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے سب سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ کا دل بس ایسی ہی مجلسوں میں لگتا ہے، آپ کو کوئی اور دنیاوی محفلیں اچھی نہیں لگتی ماشاءاللہ، اور اپنے قرآن کے ساتھ ہی ان کی وجہ سے جو مزاج میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو پھر وہی ہوتی ہے قرآن سے ریلیٹڈ، ہماری باتیں، ہمارا ڈسکشن سب کچھ وہی ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو قرآن سے بالکل ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں اور محفلوں میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا، اور کیا باتیں کریں، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے الفاظ کی کیا بات کریں. اور جب ہم اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے ہم مزاج لوگ ہیں، آپ دیکھیں ان سے ہم کتنا الحمدللہ ہمارے ڈسکشن بھی سب یہی ہوتے ہیں، تو ہم سوچیں ہم ایسی محفلوں کو تلاش کریں، ایسے نیک لوگوں کی صحبت کو ہم تلاش کریں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو دین کو سیکھنے اور سکھانے والے ہوں. تو بہرحال منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہم منافقت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کا فہم، دین کا فقہ، دین کی جو فقہ ہے وہ ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ دین کا علم ہم کو حاصل ہوگا تو ہم منافقت سے بچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ منافقوں کے پاس دین کی سمجھ یا دین کا علم نہیں ہوتا تھا. سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے، کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ اس شخص تو کھلا جادوگر ہے. سورہ یونس مکی سورت ہے اور اس میں وہ بہترین آیت موجود ہے ماشاءاللہ جو کہ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے ہے، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور خوشیاں مناؤ جو چیز تم نے جمع کی ہے، یعنی قرآن تم نے حاصل کیا ہے تو تم لہٰذا اس بات پر خوشیاں مناؤ، تو وہ آیت بھی اسی سورت میں ہے. اور ہم سب جانتے کہ سورہ یونس ایک نبی کے نام پر ہے، اور یہ وہی نبی تھے جن کو نینوہ کی طرف بھیجا گیا تھا اور جنہوں نے پھر جن کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا، کیونکہ یہ بستی سے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی نکل چکے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اتنے اندھیروں میں اور ان کو وہاں غذا پہنچاتا رہا، اور پھر مچھلی نے ان کو لا کر نکال دیا اپنے منہ سے، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو پھر نینوے کی بستی کی طرف بھیجا، انہیں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے وہاں دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو سورہ یونس یہ مکی سورت ہے اور یہاں پر شروعات پھر حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور جب حروف مقطعات آتے تو اس کے بعد لازمن قرآن ہی کا ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت سے لبریز آیات ہیں اس کی، سبحان اللہ، جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر بھی حکمت آتی چلی جاتی ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، یہ کتاب واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے قربت کا، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، تو اس سے ہمارا تعلق کیسے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اندر وہ حکمت، وہ دانائی، وہ تربیت اور تزکیہ ہو ہمارا، تو لہٰذا ہم کو اس کتاب سے جڑنا پڑے گا، اس کتاب سے نزدیک ہونا پڑے گا. اور لوگوں کو کیا اعتراض ہے اس بات پر کہ انہیں میں سے ایک انسان کو ہم نے نبی بنا دیا تاکہ وہ خوشخبری دے، اور منکرین نے اعتراض کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوى على العرش، اور وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ایک واقعے میں کتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ اتنا سال سال سے زمین اور آسمان اور کس طرح سے گردش کر رہے ہیں, زمین ہماری اور سارے سیارے گردش کر رہے ہیں, اور ہماری زمین آپ سوچیں کہ بیچ ادھر ہے اور وہ گول گول گھوم رہی ہے اور اس کے آس پاس سارے سیارے گھوم رہے ہیں. پھر اس میں چاند ہے, سورج ہے, اور یہ چاند اور سورج کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا کہ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں, اور کبھی ایسا نہیں ہو کہ چاند نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو یا سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو. سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہیں. تو اتنے بڑے چاند اور سورج جو کتنے ہیوج ہیں وہ اللہ کی فرمانبرداری سے روگردانی نہیں کرتے, تو اے انسان تجھے کس چیز نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. پھر یہ چاند کی جو نشانی ہے ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے تاریخوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا. ماشاء اللہ کتنا اچھا انتظام ہے, سبحان اللہ. آپ سوچیں یہ قدرتی گھڑی 24 گھنٹے ہمارے لیے اویلیبل ہے. اگر ہماری گھڑیاں کام کرنا چھوڑ دے, سیل نہ ہو ہماری گھڑیوں میں, کیونکہ جب تک یہ گھڑیاں نہیں تھی تو یہ لوگ کس سے معلوم کرتے تھے, ان کے لیے جو قدرتی گھڑی تھی ماشاء اللہ. اور یہ چاند ایک ایسی قدرتی گھڑی ہے کہ وہ پھر کسی چیز کا انسان محتاج ہی نہیں رہتا ماشاء اللہ. تو یہ چاند سے ہم تاریخوں کا حساب معلوم کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے سارے معاملات چاند کی تاریخوں سے چلتے ہیں, یعنی اسلام کی جتنی جو پابندیاں ہیں اگر کچھ مہینوں کے لحاظ سے دنوں کے لحاظ سے تو وہ صرف چاند کی تاریخوں سے ہے. لونار کیلنڈر, ہم لوگ سولار کیلنڈر نہیں فالو کرتے, لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں. تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا دراصل یہ دنوں کی اور مہینوں کی تعداد ہم کو بتاتا ہے, گنتی ہمیں بتاتا ہے ماشاء اللہ. بیوہ کی عدت ہو, چاہے متعلقہ کی عدت ہو, چاہے دودھ پلانے کی مدت ہو, چاہے معاملات ہوں, لین دین ہو, سال گزرنا ہو, حج کے مہینے ہوں, رمضان کا مہینہ ہو. ماشاء اللہ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم سب چاند دیکھنے والے ہیں. پھر چاند دیکھ کر ہم کو دعا بھی سکھائی گئی کہ چاند دیکھ کر ہم کیا دعا پڑھیں کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے, یعنی چاند کی پوجا ہم کو نہیں کرنی ہے. پھر یہ چاند ہمیں بتاتا ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا ماشاء اللہ, اور ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آ گیا, محترم مہینے سے پتہ چلتے ہیں. تو چاند سے کتنے سارے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اپنے نشانے کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو علم والے ہی اصل میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دن اور رات کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے ماشاء اللہ, اور ہم سب اس سے ہم دن رات اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اگر رات نہ ہوتی تو ہم سکون سے سو نہ سکتے, اور اگر دن نہ ہوتا تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے. کیا ہمارے پاس اتنے لائٹس ہیں کہ ہم سورج کی روشنی کو کے برابر روشنی پیدا کر سکیں بھلا؟ تو ہماری تو کوئی طاقت اور کوئی اہمیت ہے ہی نہیں دیکھا جائے تو. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں, اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کہ پاک ہے تو اے رب, ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو جملہ ہے سلام, ایکچولی یہ جنتیوں کا بھی جملہ ہوگا, وہاں پر ہر طرف سے سلامتی ہی کی صدائیں گونج رہی ہوگی اور ہر طرف سلامتی کا ہی شور ہوگا ماشاء اللہ, یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا, عمل صالح کیا تھا. جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ان کو پھر عمل صالح سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہدایت ملے اور آپ عمل نہ کریں, عمل صالح نہ کریں. تو ایمان کا اور ہدایت کا لازمی نتیجہ عمل صالح کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے, وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا أنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اس کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اب یہاں پر ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو صرف تکلیف میں پکارتا ہے، صرف تکلیف میں یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب جو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا نہیں ہے یا دعائیں نہیں کرتا ہے، بس کبھی کبھی پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے کہ کس اجنبی کی آواز ہے، کیونکہ کبھی وہ پکارتا جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بھی ایک بہت ہی ایک لاپرواہی والا اور بے ایمانی والا رویہ ہے کہ صرف تکلیفوں میں اللہ کو یاد رکھنا اور خوشحالی میں بھول جانا. تو اصل جو مومن ہوتے ہیں وہ کب یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. غم ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں اس کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی اب ہم کو جگہ دی گئی ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جگہ دیا اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. کہیں ہم بھی ان پرانی بگڑی ہوئی قوموں کی طرح بگاڑ میں تو نہیں آ چکے؟ کہیں ہم بھی سست اور کاہل تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہم نے بھی اپنے اوپر وہ غلاف تو نہیں چڑھا لی کہ بس ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں؟ کہیں ہم بھی عمل صالح سے بے بہرا تو نہیں ہو گئے اور ہم نے وہ سستے نسخے تو نہیں خرید لیے، یا جنت خریدنے کے لیے وہ سستے نسخے تو نہیں حاصل کر لیے کہ فلاں وظیفہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ لہذا ہمیں خود غور و فکر کرنا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں سے کچھ ترمیم کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ مشرکین کا اعتراض تھا. وہ کہتے تھے کہ اچھا، ہماری مرضی کا قرآن لے آؤ یا نہیں تو اس کو بدل دو. اور سیم کام آج بھی کرتے ہیں لوگ کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق. یعنی لوگ آج چاہتے کہ ہماری مرضی کے فتوی دیجئے، ہماری مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں، قرآن کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھلنا چاہتے. تو اس زمانے میں کفار مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قرآن یا تو ہماری مرضی کے مطابق اس میں ترمیم کر دو، ہمارے حساب سے کر دو، یا اس کو بدل دو، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. تو یہ ہمیشہ سے جاہلوں کا اور مشرکوں کا اور لا علم لوگوں کا اور ہر دھرم لوگوں کا یہی ہمیشہ سے مزاج رہا ہے، رویہ رہا ہے. تو لہٰذا ہم بھی سوچے، کہیں اللہ نہ کرے ہم یہ تو نہیں سوچتے یا ہمارے دل میں یہ سوچ تو نہیں پیدا ہوتی کہ اچھا قرآن میں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ. تو کیا ہم نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں بہتر؟ جو کچھ اللہ نے نازل کیا الحمدللہ وہ ایز اٹ از تھا اور ایسے ہی ہونا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے مزاج کو، ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا یہ اعتراضات برائے اعتراضات، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہی معاملہ ہے نا، کہ ہم نے اپنے نام، خاندان اور یا پھر مسلک اور مذہب الگ الگ بنا لیے ہیں، جبکہ سب ہم کیا ہیں، ایک امت مسلمہ ہیں۔ ہمارا نام مسلم ہے اور ہم امت مسلمہ یا امت محمدیہ ہیں، ہمارے کوئی الگ الگ نام نہیں ہو سکتے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ولئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل کچھ وہاں تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنے نشانے کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ یہاں پر کفار مکہ کا ایک بہت ہی جو ہمیشہ ان کے ساتھ پیش آتا تھا سفر میں، کیونکہ وہ لوگ کشتیوں کا سفر کرتے تھے، تو جب کشتیوں کا سفر کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ طوفان میں گھر جاتے تو اس وقت وہ سارے اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا۔ اس وقت وہ خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں مصیبت میں انسان اسی کو پکارتا ہے جس پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ تو ایسی مصیبت کے وقت جب ان کی کشتیاں گھر جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے طوفان میں، اور جب اللہ کو پکارتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اس سے بچا لے گا تو ہم واپس تیری عبادت کریں گے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا وہ پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ اور یہی بات تھی جو اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے تھے تو جب وہ مکہ سے چلے گئے اور کشتی میں سوار ہوئے اور راستے میں کشتی طوفان میں گر گئی اور اس وقت سارے کشتی کے لوگ اللہ کو پکانے لگے، صرف اللہ کو، اور اللہ کا لفظ ان کی کتابوں میں ہم کو بہت ملتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت بھی جانتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ تو کوئی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، یہ بھی بات وہ جانتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی شریک ٹھہرا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے، یا یہ فلاں پانی کا دیوتا الگ ہے اور دھوپ کا اور سورج کا دیوتا الگ ہے، اس طرح سے انہوں نے الگ الگ الہ بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر یہ دنیا کی زندگی جس کی وجہ سے تم آج منہ موڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے آیات سے، اس تم الرٹ ہو جاؤ اور تم جان لو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دنیا بنائی ہے وہ صرف چند روزہ ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک دن پلٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ صرف ہمارے نیک اعمال۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال یہاں پر اللہ تعالی نے بارش سے دی ہے، اور بارش جیسی برستی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زمین ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، یعنی مردہ زمین پر گویا کہ جان پڑ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ واپس وہی جو کھیتی تھی جو اپنے جوبن پر تھی وہ واپس بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر واپس اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانا ہے۔ تو جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال کیے تھے وہ کام آئیں گے، باقی سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہو گئی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، یعنی جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ خود بریوز ذمہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس طرف الٹی راہ چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے۔ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کہ آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کہ آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کہ جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کرواتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے کہ کیا واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر تو آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کی یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر قرآن کو آپ دیکھیں کہ خاص طور سے جو یہ بات یہاں پر کی گئی کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو سن کر اس پر ایمان لائے، یعنی جن لوگوں نے اس کو سنا تو اسی وقت ایمان لائے. الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یعنی واز ہے، شفا ہے، اور خصوصاً ان بیماریوں کی شفا ہے جو دلوں میں ہو جاتی ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے یہ تم کو بھیجا، لہذا تم خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ ان سب سے بہتر ہے جو آدمی جمع کر رہا ہے. اور اس سے پہلے موت کی بات کی گئی ہے کہ تم کو زندگی اور موت اس نے دیا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو موقع ملا ہے ہم جتنا ہو سکتا ہے، یعنی ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو زندگی کی کتنی مہلت ملی ہے، جتنی بھی مہلت ملی ہے ہم اس قرآن کی خدمت میں لگا دیں، ہم اس قرآن کو خود سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں. اور یہ قرآن، حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن اور روزہ اور اسپیشلی قرآن، یہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے راتوں میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اور قرآن کا کتنا ساتھ ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، فراقی کو تندرستی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. تو جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ ہم اٹھائیں، نہ کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے والے بنیں. لہٰذا جتنا وقت ملا ہے ہم اس کو دین کی خدمت میں لگا دیں، اللہ کی کتاب کی خدمت میں لگائیں، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی قرآن کی دولت سب سے بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یہ تم اللہ پر افترا کر رہے ہو. جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا یا پھر یہ کہنا کہ اس قرآن کو نہ ماننا یا خود ہی حلال اور حرام کر لینا، اپنے خود سے فتوی دینا۔ تو اب دیکھیں کیا قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز درست ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انہیں قرآن سے آپ لوگوں کو اتنا انٹروڈیوس کروا دیجئے، اتنا ان کے ہاتھ میں قرآن پہنچا دیجئے کہ کوئی ان لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی پھر اللہ تعالیٰ کے حلال کی گئی کو حرام نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کی گئی کو حلال نہ کر سکے۔ کیونکہ یہ کب ہوتا ہے، جب خود ساختہ فتوے کب دیتے ہیں لوگ؟ جب لوگ کتاب سے دور ہوتے ہیں، جب لوگوں کو کتاب کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو قرآن نے مشغول رکھا دعا کرنے سے، ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل چیز دے گا، عطا فرمائے گا۔ جو سائلوں کو دیتا ہے، یعنی جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے گا جس کو قرآن نے مشغول رکھا، یعنی قرآن میں غور و فکر، قرآن میں تدبر، قرآن کی آیتوں میں فہم حاصل کرنا۔ تو یہاں پر یعنی قرآن کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو قرآن پر یا تو اعتراضات کرتے تھے، یا خود حلال اور حرام ٹھہرا لیا تھا، یا پھر اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ تو جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ، جو لوگ قرآن کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے تھے، ان کا انجام قیامت کے لیے نظر آ جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس کے سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چاہے وہ ظاہر کر کے بات کرے، کوئی چاہے چھپا کر بات کرے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اور رائی کے دانہ برابر بھی کوئی چیز، یعنی جو رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے آئے گا قیامت کے دن۔ تو لہٰذا، اور آپ دیکھیں کہ رائی کے دانے کا بہت دفعہ ذکر ہے کہ چاہے اگر وہ کوئی پہاڑ میں چھپا ہوا، رائی کا دانہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا، کیونکہ وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ پھسل جاتا ہے ہاتھ سے۔ تو لہٰذا اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کیوں؟ اس کے وجہ اتنا چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لہٰذا کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ تو یعنی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کے ساتھ پردوں میں بھی چلے جاؤ یا کہیں پر بھی چلے جاؤ، نعوذ باللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے۔ چاہے تم تنہائی میں ہو اپنے کمرے میں، چاہے تم کسی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اگر ہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نیرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں پر جو پیچھے بات کی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشانیاں بتائی کہ تم زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، تم کشتیوں کے چلنے میں غور و فکر کرو، تم رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات میں سکون بنایا. کیونکہ آپ دیکھیں جو اہل مکہ تھے یا اہل عرب تھے وہ قدرتی چیزوں سے زیادہ قریب تھے, یعنی انہوں نے کوئی مصنوعی چھاپ اپنے اوپر نہیں ڈالی تھی, انہوں نے کوئی نئے نئے ایسے اونچے اونچے بلڈنگز نہیں بنائے تھے یا دوسرے جو لوگ تھے اس طرح سے انہوں نے ترقی نہیں کی تھی, تو وہ لوگ نیچر سے قدرت سے بہت قریب تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے, کہ وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے, کہ وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا یعنی کیسے اس کو چھت بنایا گیا, کہ وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیوں کی طرف ان کے متوجہ کیا ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی اس میں تم سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا اور اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو کھلے جو سنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن کو غور سے سننا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا غور سے سنیں گے اتنا ہی زیادہ وہ انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا چلا جائے گا اور وہ غور و فکر کرے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا اچھا سننا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر اچھے سے اثر انداز ہو رہا ہے. تو یہاں پر دن اور رات بتائے گئے کہ دن میں کیسے اجالا بنایا اللہ تعالیٰ نے اور رات کو کیسے سکون کا ذریعہ بنایا کہ انسان اس سے سکون حاصل کرتا ہے اور آرام کرتا ہے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز محلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ کوئی خواہ مانے نہ مانے خود مسلم بن کر رہو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے, اور قرآن میں کثرت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جس میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ماشاءاللہ, لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی صرف چند لوگ اسلام قبول کر سکے تھے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے, بس اتنے لوگ تھے, جبکہ وہ کشتی میں انسان اور تمام جانور جو ان کے پیئرس لیے گئے تھے تاکہ سب کی نسلیں آباد رہے, اس کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. اور یہاں پر پیغمبروں کی ایک بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ جب بھی آپ سارے پیغمبروں کا ذکر پڑھیں گے آپ کو یہ جملہ ضرور پڑھنے کو ملے گا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کام پہ. اور یہی سب سے ماشاءاللہ یہ جو بے لوس دعوت ہوتی تھی یہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی کہ آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں, آج بہت سارے لوگ کیوں لوگ دین کی طرف نہیں آتے, کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت سارے نظریں نیاز چڑھانے کا کہتے ہیں وہ مانگتے ہیں, لیکن جو انبیاء تھے ماشاءاللہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے, وہ کچھ نظریں اور نیاز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے آپ سے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجر مانگ ہی نہیں رہے, ہم تو بے لوس ہو کر یہ کام کریں, ہم تو 24 گھنٹے جو ہم نے لگا دیے اس کام میں صرف ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں, اور ہمارا اجر تمہارے ذمہ ہو بھی کیسے سکتا ہے, کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا اس کا بدلہ, ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ اور وہی اسے دے گا ہم کو. تو لہٰذا یہ پیغمبروں کی خصوصیت یہ کہ وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے, نہ شکریہ کی توقع رکھتے تھے نہ کوئی اجر مانگتے تھے, بلکہ وہ اپنے اجر کو اللہ سے مانگتے تھے اور اسی سے توقع رکھتے تھے. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا, بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا, اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے, حالانکہ جادوگر فلا نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا, کیا تو استحیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے, تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں سیم جملہ کفار مکہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول سے, کیا آپ ہم کو اس بات سے پھیر دیں گے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے, یعنی وہاں پر بھی باپ دادا کی بات تھی فرعون کے پاس اور یہاں پر بھی وہی باپ دادا کی بات ہے. اور آج بہت سارے مسلمان بھی کہتے کہ بس ہمارے پرکھوں سے ہوتا آ رہا ہے, ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے تو ہم بھی کریں گے. تو یہ اگر بڑے لا علم تھے تو کیا آپ بھی لا علم رہنا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اپنی عقل سے کام لیں, قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے, مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے. پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا, فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے, جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. یعنی سب سے زیادہ خطرناک جو شخص گزرا ہے وہ فرعون تھا, اور فرعون کے نام سے ہی جو ہے ظلم ہم کو بس یاد آتا ہے, سمجھے کہ ظلم کا سمبول سمجھا جاتا ہے وہ. اور اس نے بہت تکلیفیں دی لوگوں کو, بہت اس نے ظلم کیا اور اپنے آپ کو اس نے نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اسی بات پتہ چلتی ہے کہ جب قوم مغلوب ہو جائے اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور آزادی سے دین کی یعنی جو عبادات ہیں اس پر عمل نہ کیا جا سکے تو اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا, اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو یا وہیں نماز پڑھ لو, کیونکہ پھر تمہارے لیے نماز کے لیے جانا مشکل ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو تاکہ تم وہاں پر نماز پڑھ سکو. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. موسى علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے, اے رب کہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں, اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اللہ حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے, جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا, اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو عبرت کا سامان بنا دیا, کہ کئی سال کے بعد فرعون کی لاش اس سمندر سے برآمد ہوئی اور یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا, اور آج بھی وہاں کے میوزیم میں یہ قوم موجود ہے, سوری اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ واحد قوم تھی یونس علیہ السلام کی جس پر عذاب آتے آتے ٹال دیا گیا۔ یعنی جب یونس علیہ السلام اس بستی میں موجود تھے اور وہ دعوت تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، لیکن ان کی قوم جو ہے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے بیزار ہو کر چل پڑے وہاں سے۔ تو کسی رسول کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہجرت کر جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ، اور بہت سارے صحابہ ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن اللہ کے رسول ابھی تک مکہ میں موجود تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اور ابو بکر صدیق انتظار میں تھے کہ آپ کب کہیں اور وہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، تب آپ نے ہجرت کی۔ تو رسول کو انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے آئے بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب بستی سے نکلے تب ان کو احساس ہوا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی ہوئی اور ان کو جو کشتی سے نیچے ڈال دیا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا، اور جیسے سمندر میں ان کو ڈالا گیا ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر بعد میں مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے۔ کتنے دن رہے اور کتنے مہینے رہے اللہ عالم، لیکن پھر مچھلی نے ان کو باہر نکال کر ڈال دیا، تو وہ کمزور ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت وہاں پہنچی اور پھر واپس اس بستی کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پر جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تو ان کی قوم نے جب دیکھا کہ آگ کے بادل ہیں آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ جب وہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو یونس علیہ السلام ان کو کہیں نہیں ملے، کیونکہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے۔ تب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، تو کہا جاتا ہے انہیں روایت سے بات پتہ چلتی کہ وہ بستی میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ لہٰذا یہ وہ واحد قوم تھی جس نے آتا ہوا عذاب ٹال دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ تو انہوں نے توبہ کی، استغفار کی اور ایمان لیا، لہٰذا ان پر سے وہ آتا ہوا عذاب ٹال دیا گیا۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما برداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر اہل ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی رب کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راستہ بھی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم لوگ سورہ ہود کا تھوڑا سا ہی ہے اصل میں، تو ہم انشاءاللہ کل نئے پارے کے ساتھ ہی اس کو شروع کریں گے، ایک ڈیڑھ پیج ہی ہے۔ ہم لوگ جہاں پر سورہ توبہ کی جو آخری آیت آئی تھی اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سورہ توبہ کا خاص جو تھیم تھا وہ یہی تھا کہ توبہ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی توبہ قبول کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور توبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ پہلے وہ صحابہ تھے جو کہ پہلے جن سے غلطی ہوئی تھی، جو پہلی آیت ہمارے پاس گزری تھی، اور دوسرے یہ صحابہ تھے، تین صحابی تھے کہ عبی بن کعب، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں مایوسی اور ڈپریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے، شیطان انسان کے دل میں یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ تم نے اب گناہ کر لیا، تم سے بہت بڑی غلطیاں ہوگی، اب تم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، اب تو تم نیک اور مومن بن ہی نہیں سکتے۔ اور مسلمانوں کو بھی یا مومنوں کو بھی شیطان اسی طرح بہکاتا ہے کہ اب تو تم سے غلطی ہوگی، اب تو تم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، لہٰذا اب تم کچھ کام کے نہیں رہے، اور پھر وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندے میری طرف خلوص دل سے لوٹ آئیں گے میں انہیں ضرور معاف کروں گا۔ تو انہیں جو ایک جو آنسو ہوتے ہیں جو ندامت کے، جو ایک دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ قطرے، وہ آنسو بہت محبوب ہیں جو شرمندگی سے اور ندامت کے ساتھ بہائے جائیں۔ تو ایک بار خطا ہو جائے اگر، سو بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گر یا وہ پہم کیا ہوگا۔ ہم سب جانتے کہ وہاں پر مشرقین قیامت کے دن بہت روئیں گے، اور ان کے رونے کی وجہ سے ان کے نالے بہ رہے ہوں گے، تو وہاں کا رونا کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی زندگی بھی موقع ہے، ہم کو ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور یہ نہ سوچے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہمیں یہ بھی بہکاتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، تم تو نمازوں کے پابند ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم نے حج بھی کر لیا، تم نے عمرے بھی کیے ہیں، تم بہت نیک ہو۔ تو نہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، ہم انسان ہیں اور انسان کو خطا کا پتلا کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو یہاں پر ہی معافی مانگنی ہے، ایک بھی بار اگر خطا ہو جائے تو ہم کو سو بار اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کتنے بار استغفار کرتے تھے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں سے دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ اور استغفار یہ نہیں کہ تسبیح کے دانوں پر آپ گرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ کچھ لوگ صرف گالوں کو پیٹ لینے سے کہتے ہیں توبہ توبہ، تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو آپ نے کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پھر آپ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں اور شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو، کیونکہ جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا ہم توبہ کیسے کریں گے، ہم پلٹیں گے کیسا؟ اور توبہ دراصل یہ ہے کہ جیسے مثال، اس کی ایک مثال اس طرح سے سمجھے کہ آپ کوئی راستے، آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کی کوئی منزل ہے۔ اب آج کل تو الحمد للہ گوگل میپ، پھر آپ اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو آرام سے آپ کو وہ پہنچا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یور ڈیسٹینیشن جو ہے یہاں رائٹ سائڈ میں موجود ہے یا لیفٹ سائڈ میں موجود ہے۔ لیکن اب پہلے زمانے میں تو کوئی گوگل وغیرہ نہیں، تو آج بھی ہر جگہ گوگل نہیں چلتا ہے، مطلب گوگل میپ۔ اب آپ جا رہے ہیں، آپ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کوئی رانگ وے پر آپ نے جو ہے اپنی گاڑی ڈال دی ہے، کار ڈال دی ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے رانگ وے پر ٹرن لے لیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس جا کر یو ٹرن لے کر واپس آتے ہیں، واپس اسی راستے پر آ پاتے۔ تو یہی توبہ ہے اصل میں، کہ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو اپنے آپ کو موڑ لیں، اپنے آپ کو واپس لا لیں، یہی توبہ ہے۔ اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ قیامت آنے سے پہلے پہلے کھلے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا تو میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب تو ہم پر مہربان ہونا چاہتا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رات کی آخری گھڑیاں، یعنی جو آخری تہائی رات ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب آسمان دنیا پر آ رہا ہے ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ہمیں معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم کیسے غافلوں کی طرح سوتے پڑے رہتے ہیں اور کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں. تو لہٰذا پلٹیں اللہ کی طرف، لوٹیں اور واپس پلٹائیں. پھر دوسری بات ہم نے دیکھی تھی آیت نمبر 122 میں کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ دین میں سمجھ پیدا کریں. اور یہ دین میں سمجھ کیا ہے؟ آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے دور میں پیدا کیا کہ جو بیچ سے اتنا عرصہ تھا جس میں علم سے جو ایک شغف اور ایک دلچسپی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ شعور پیدا کر دیا ماشاءاللہ. کہ ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی آرگنائزیشنز کھول دیے ماشاءاللہ کہ جہاں پر دینی تعلیم کا انتظام ہے الحمدللہ، اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں الحمدللہ. آپ لوگ نام دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی پر، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. آپ اس جس کو آپ، یعنی جن کا عقیدہ درست ہو، جو صحیح آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہوں، اور آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ اب جب آپ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو گئے اور قرآن کو سمجھنے والے بن گئے الحمدللہ آپ، تو آپ کو معلوم ہے کہ کون آپ کو سیدھی راہ پر لے جا رہا ہے، کون آپ کو الٹی راہ پر لے جا رہا ہے. تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سیدھی راہ پر آپ کو لے جا رہا ہے؟ کہ جو لوگ آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہوں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جا رہے ہوں، جو آپ کو اپنے آپ سے نہیں جوڑتے ہوں، تو وہ صحیح لوگ ہیں سمجھے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، ایسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں جو آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑتے ہوں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس دلانے والے ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اسی وجہ سے کہ ماشاءاللہ یہ جو لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو دین کی سمجھ حاصل کریں، آئیں اور سیکھیں اور واپس جائیں. اور اسی بنا پر الحمدللہ ہم نے اکولا میں بھی شروع کیا، چھوٹی سی کوشش تھی الحمدللہ، لیکن آج اللہ کا شکر ہے بہت کوشش وہ پھیل گئی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اور ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، اور اللہ کرے ہم سے بھی لوگ آگے سیکھنے والے بنے. ہم تو ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے، ابھی ہم تو اسٹوڈنٹ ہی ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ طالب علم ہی بنائے رکھے. بس ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے آگے پہنچانے کی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والے بنے، ہم وہ اس نفری میں شامل ہوں جو کہ تھوڑے لوگ تھے لیکن آ کر انہوں نے دین کا فہم حاصل کیا اور واپس جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنی بستی والوں کو وہ دین کا علم پہنچاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع دے تاکہ ہم اس علم نافع کو آگے دوسروں تک پہنچا سکیں ان شاء اللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.